ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية الأخرى كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ وتم برہانہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی اصلاح حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت، سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کا اجماعی نظم کو بنیاد بنا کر اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کے لیے ہم ایک دفعہ پھر درس نظام مصطفیٰ کے مقدس عنوان اور اس کی چھتری تلے ہم جمع ہیں. اللہ رب العالمین اس درس کے انعقاد پر ہمارے احباب کو بے بہا برکت عطا فرمائے اور اصلاح عقائد و اعمال و اخلاق و معاشرت کے لیے جو یہ احباب جذبہ خیر رکھتے ہیں اور ہر ماہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح معاشرت اور سوسائٹی میں آنے والی وہ بد اخلاقیاں اور ایسی رسم و رواج جو دین اسلام اور اخلاق کے یکسر خلاف ہے، اس کی اصلاح کے لیے اس کامل جذبے سے اس مقدس عنوان درس نظام مصطفیٰ کے تحت یہ درس منعقد کیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت اپنے رب کریم عز اسمہ اور اس کی دیوی شریعت اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات و نظام سے اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لے کر آئیں، صرف ظاہر کو بھی نہیں شریعت کے مطابق بنائیں بلکہ باطن کو بھی بنائیں. اپنی عبادات ظاہری جو مساجد میں ہیں صرف اسی کو شریعت کے تابع نہ کریں، اپنی ہر رسم، اپنی ہر رواج، اپنی معاشرت، اپنی سوسائٹی میں آنے والی ہر عادت کو شریعت کے نظام کے تابع کرے، کیونکہ کوئی بھی عادت، کوئی بھی رسم، کوئی بھی رواج، چاہے برادری کے اعتبار سے ہو یا ہماری سوسائٹی کے رسم و رواج ہو، اگر وہ شریعت مطہرہ کی تعلیم اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیو نظام کے یکسر خلاف ہوگا تو وہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، جہنم میں لے جانے والا کام ہوگا. مسلمانوں پر یہ اشد لازم ہے کہ ان رسوم و رواج کو اپنے سے ختم کریں اور ان بری عادات اور غیر اسلامی جو رسومات ہے اس کو اپنے معاشرے, اپنے گھر, اپنی تہذیب, اپنی سوسائٹی, اپنے کلچر, اپنی عادات اور اپنے رواج سے نکالیں اور اپنے رواج, اپنی عادات, اپنی سوسائٹی, اپنے گھر میں وہ مزاج, وہ تہذیب, وہ طریقہ, وہ رسم لے کر آئیں جس کی شریعت مطہرہ کے اندر گنجائش ہیں. چاہے وہ میت و غم کے مراحل ہوں, چاہے وہ خوشی و شادی کے مراحل ہوں, چاہے وہ غم کی کوئی رسم ہو, چاہے وہ خوشی کی کوئی رسم ہو, کیونکہ انسان کی زندگی ان دونوں بنیادی قاعدوں میں تقسیم ہے, یا تو اس پر غم ہے یا خوشی ہے. تو چاہے غم میں غم کو میں صبر لانے کے لیے ہمارے وہاں جو نظام رسم در رسم چل پڑا ہے, یا خوشی میں خوشی کو منانے کا جو نظام ہم اپنی برادری, کیونکہ جب برادریاں مختلف ہوتی ہیں تو پھر شادی بیاہ اور خوشی کی رسمیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں. جب برادری, علاقے, وطن مختلف ہوتے ہیں تو پھر اس میں غم کو پر صبر یا اس کی تعزیت کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں. تو اسلام کسی طریقے کو منع نہیں کرتا, لیکن اگر وہ طریقہ جو اسلام کے دیے ہوئے نظم اور دستور اور ضابطے کے خلاف ہوگا, تو چاہے وہ کسی برادری کی ایجاد ہو, چاہے وہ کسی کی رسم کی ایجاد ہو, چاہے وہ کسی وطن کی ایجاد ہو, شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ایک کلمہ گو مسلمان جو اللہ اس کے رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اس پر یہ اشد لازم ہے کہ ایسے محدثات اور ایسے بدعات, ایسے نئی طریقے اور تہذیب, چاہے عقیدے کے اندر ہوں, چاہے اعمال کے اندر ہوں, چاہے معاشرت کی رسوم ہوں, چاہے ہماری شادی بیاہ یا غم کی کسی رسم کے اندر ایسی عادات آ جائیں جو محدثات ہوں, ایسی ایجادات ہوں جس کی شریعت مطہرہ کے کسی بنیادی قانون سے وہ ٹکرا رہی ہو اور یکسر اس کے خلاف جا رہی ہو, تو پھر مسلمانوں پر اشد لازم ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر حضور سید عالم کے دیوے ضابطے اور نظام کی پیروی کریں. اور آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اسی حوالے سے چند معاشرے کے اندر غیر اسلامی رسومات جو داخل ہو گئی ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے, لیکن ہم ایک ضابطہ سمجھیں گے اور اس میں چند چیزوں کو ایڈریس کریں گے, اور پھر انشاءاللہ آنے والے درس نظام مصطفیٰ میں جیسا عنوان ہوا تو انشاءاللہ اس کی ہم کوشش کریں گے. تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ غیر اسلامی رسومات کی صلاح, یعنی ہمارے عقائد میں ہوں یا ہمارے اعمال میں ہوں یا ہماری معاشرت میں ہوں یا ہماری خوشی اور شادی, خوشی بیاہ کی جو رسمیں ہیں یا غم کی جو رسومات ہیں جو برادری اور علاقے کی وجہ سے, کلچر کی وجہ سے مختلف ہوتی ہیں, اگر وہ غیر اسلامی ہیں تو ہمیں آج قرآن و سنت کے ضابطے کو سمجھ کے اپنے ماحول سے, اپنے نظام سے ان چیزوں کو ہٹانا پڑے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے نا تو ادخل فی السلم کافہ, تو پھر وہ کلمہ نہیں, پورے نظام کے ساتھ وہ دین میں داخل ہوتا ہے. تو جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی مرضی وہی مرضی ہو جاتی ہے جو خدا کی مرضی ہے, اس کا نظام وہی نظام ہو جاتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اس تمہید کو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے جو خطبے میں میں نے ایک آیت پڑھی ہے جو سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے, کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کا جو قانون ہے اور جو ضابطہ ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایجادات تو ہوتی رہیں گی, نئی نئی چیزیں قیامت تک پیدا ہوں گی, خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے طریقے بھی الگ ہوں گے, غم کو رواج دینے کے طریقے بھی الگ ہوں گے, ہر طریقے کے اعتبار. جس طرح آج آپ چادر ڈال کر بیٹھے ہیں, دور رسالت میں یہ طریقہ تو نہیں تھا. جس طرح آپ اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, مائک لگا ہوا ہے, آپ سب بیٹھے ہیں, یہ طریقہ تو نہیں تھا. تو طریقے تو مختلف ہوں گے زمانے کے اعتبار سے, سہولت کے لیے اور برتنے کے لیے, یوٹیلائز کرنے کے لیے. اگر وہ طریقہ بھی اگر شریعت کے خلاف ہوگا اور ضابطے کے خلاف ہوگا, خلاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے جو نظام دیا ہے اگر اس نظام کو وہ ڈسٹرب کرے گا یا اس کے خلاف جائے گا تو شریعت پھر وہاں پر روکتی ہے. میں ایک مزاج یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے مینرز اور اخلاق. اگر معاشرے کا اخلاق اور لوگوں کے حقوق, ان کے اخلاقی حقوق اگر متاثر ہوں گے تو شریعت وہاں پر آ کر کھڑی ہو جائے گی. مثلا جیسے دیکھیے, آج کل ہمارے وہاں کیپٹلزم ہے, بزنس میں کیپٹلزم ہے, پہلے سوشلزم تھا اب کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم دیکھیں, معیشت اور اکنومی, معیشت جو چیزیں ہیں یعنی جو معاشیات ہیں, اس کا تو پورا نظام اسلام دیتا ہے. لیکن اسلام اگر کسی انسان کے کسی بھلے کی چیز کا حکم دے, لیکن اس میں اگر اس انسان مومن اس بھلائی کو اپنانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرے, لا رہا اسی بھلائی کو ہو, لیکن اس کے لیے ایسا ضابطہ بنا دیں جس سے معاشرے کا مینر اور اخلاق گرے, تو شریعت وہاں پر مخالفت کرے گی. اب آپ دیکھیں شریعت کا پورا نظام, جیسے تسبیح کے دانے ہیں, یہ شریعت کے حکم ہے کہ یہ کرنا ہے, لیکن وہ جس دھاگے کے اندر پروئے ہوئے ہیں وہ مینر اور اخلاق ہے. اس لیے تجارت کا تو حکم دیا گیا ہے, لیکن ایسی تجارت جس میں دھوکہ ہو, جس میں سود ہو, جس میں لوگوں کا نقصان ہو, جس میں شہوات بڑھ رہی ہو, جس میں بے حیائی بڑھ رہی ہو, ایک چیز تو ٹھیک رو ہو رہی ہو لیکن دیگر چیزوں کو وہ ڈسٹرب کر رہا ہو, جس میں لالچ بڑھ رہی ہو, ہرس بڑھ رہی ہو, اور محنت کی عادت جا کر دھوکہ دہی کی فکر بدل رہی ہو, تو ایک نفع تو آ رہا ہے لیکن نفے کے ساتھ جو دیگر بنیادی سسٹم کو وہ ڈسٹرب کر رہا ہے, تو شریعت وہاں پر اس بات کو روکے گی. آپ اسلام کی کوئی بھی بات اٹھا کر دیکھیں, اسلام جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کام سے انسانیت کے دیگر اور کام ڈسٹرب نہیں ہوتے بلکہ زیادہ بڑھتے ہیں. اور دنیاوی جو نظام ہے اس میں ایک چیز جو آپ مثال کے طور پر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بینیفٹ تو آ رہا ہے, لیکن اس کی وجہ سے سوسائٹی میں اگر بے حیائی پھیلے, آپ ایسا نظام لا رہے ہیں کہ اس سے آپ کو اپنا مقصد تو اچیو ہو رہا ہے لیکن اس کے ذریعے دیگر اور چیزیں جو اخلاقیات کی گر رہی ہیں, جیسے بے حیائی پھیل رہی ہے, لالچ پھیل رہی ہے, ہوس پھیل رہی ہے, غریبوں کے حق پر ہو گویا کہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور غریب اور امیر کے درمیان گویا کہ کھینچاؤ پیدا ہو رہا ہے, وہ کھینچاؤ پھر دہشت گردی کی طرف, مارا ماری کی طرف, ڈکیتی کی طرف, ایک دوسرے کے مینرز اور اخلاق کے خلاف, ایک دوسرے کی درجہ بندی کے خلاف بغاوت کی طرف جائے گا, تو شریعت پھر تجارت کے اندر اس رسم کو روکے گا جس سے درجنوں چیزیں خراب ہو رہی ہے. یہ مزاج شریعت ہے, اور یہ قانون وہی دے سکتا ہے کہ ایک بات کر کے ساری انسانیت کو بچائے. انسان ایسا ضابطہ نہیں دے سکتا, جس نے انسان کو بنایا ہے وہی ایسا ضابطہ دے سکتا ہے. جس کے ایک قانون سے, یہ نہیں ہو سکتا کہ دیوار سے آپ نے ایک اینٹ کھینچی لیکن اس اینٹ کی وجہ سے پوری دیواری گر جائے تو پھر آپ کو مالک اس اینٹ کو کھینچنے کی اجازت نہیں دے گا. تو لہٰذا ایسی کوئی ایکٹیویٹیز اور ہیبٹ اور ایسا کوئی طریقہ اور رواج معاشرے میں سوسائٹی میں شریعت لانے نہیں دے گی جس کی وجہ سے بنیادی مینرز دوسرے ڈسٹرب ہو رہے ہوں. اب آگے چلتے ہیں اس پر مزید, اس فلسفے کو نہیں, بس یہاں تک یہ بات تو مکمل ہو گئی اور آپ کو پتا چل گیا کہ اسلام کسی چیز کو منع کب کرتا ہے, اس کی وجہ ایک ضابطہ آپ کو پتا چل گیا. اب آگے چلتے ہیں, سورہ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری ہے. دیکھیں جب ایک ضابطہ, ایک پرنسپل آ جائے, ایک اصول آ جائے, ایک پرنسپل جب آ جائے تو پھر اس کے تحت ضابطے اور حالات اس نکلتے چلے جاتے ہیں, قانون. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کی جو ضرورت ہے وہ تو قیامت تک رہے گی, لیکن وہ ضرورت جس قانون کے تحت نکلے گی, جس پرنسپل کے تحت نکلے گی, تو حبیب وہ تمام قوانین حرام و حلال کے ہم نے آپ پر مکمل کر دیے. دیکھیں کچھ کام وہ ہیں جو ہم نے کرنے ہیں, اس کو شریعت میں کہتے ہیں عوامر, اور کچھ کام وہ ہیں جو ہم نے نہیں کرنے ہیں, اس کو کہتے ہیں نواہی. اب یہ دونوں اپوزٹ ایک دوسرے, جو کرنا ہے وہ فرض, جو نہیں کرنا ہے وہ حرام. اب فرض میں ساری چیزیں آتی چلی جائیں گی. اب وہ فرض اعتقادی ہے, وہ فرض عملی ہے, اس کی قسمیں جیسے بارش میں آپ پڑھتے ہیں کہ فرض میں پہلی چیز کیا ہے جناب, فرائض میں وہ توحید ہے, عقیدہ ہے, اس کی مخالفت میں کیا چیز نہیں کرنی ہے, شرک ہے, کفر ہے, الہاد ہے. عملی فرائض کے اندر آپ آ جائیں تو جناب نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ٹھیک ہے. اس کے مقابلے پر جو چیزیں آ جائیں, اس کے مقابلے کو جو چیزیں ہیں وہ حرام ہیں, ان عبادات کو چھوڑنا. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی جو واجب ہیں, اس کے چھوڑنے کو مکروہ تحریمی لکھا گیا ہے, وہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کچھ چیزیں ہیں جو سنت موقعہ ہے,
اور سنت غیر موقعہ، اس کے مقابلے پر جو چیز آئی ہے وہ اسات اور مکروہ تنزیہی ہے، اور ایک مڈل میں چیز آ جاتی ہے جو دونوں آ کر یہاں جڑ جاتے ہیں، وہ مباح، ایسا کام کہ جس میں نہ جس کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے نہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نہ اس میں ثواب ہے نہ گناہ ہے، وہ ہے مباح۔ تو شریعت نے پورے پرنسپلز دیے ہیں کہ کون سا حکم کس آیت سے، کس سور سے کتنی اہمیت رکھتا ہے، تو اس کا درجہ کیا ہوگا اور اس کی مخالفت کا درجہ کیا ہوگا۔ اب اس بات کو سمجھتے ہوئے اب آگے چلیے، قرآن کہتا الیوم اکملت لکم دینکم، حبیب آج وہ دن ہے، عرفات میں آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا حبیب الیوم آج وہ عظیم دن ہے، اکملت لکم دینکم، میں نے آپ کے دین کے قانون اور ضابطے کو مکمل کر دیا۔ کیونکہ دین اصول کو کہتے ہیں، دین اصول کو کہتے ہیں، شریعت اس کی فرع، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، دین کے جو اصول ہیں وہ مکمل ہو گئے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیا چیز کب حلال بنے گی، کیا چیز کب حرام بنے گی، کون سی چیز کب فرض کہلائے گی، کون سی چیز کب واجب کہلائے گی، کون سی چیز کب مستحب کہلائے گی، کون سی چیز کب سنت موقعہ یا غیر موقعہ کہلائے، کون سی چیز کب مباح بنے گی۔ تو ہم نے آپ کو اصول جو تھے یہ پہلے کسی کو نہیں دیے، شریعت کے اصول ہم نے آپ پر مکمل کر دیے، یعنی اللہ فرما رہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین سے مراد بیسک اصول پرنسپلز ہم نے مکمل کر دیے ہیں، اب اصول یہی رہیں گے، قیامت تک ایجادات میڈیکل میں بھی ہوگی، بزنس میں بھی ہوگی، دیگر اور شعبوں میں ایجادات ہوتی رہیں گی، ان تمام ایجادات کو اپلائی کریں گے ان پرنسپلز پر، اگر اس پرنسپل کے ساتھ وہ اپلائی اپلیکیبل ہو، یعنی اس کو کریں گے اور اس کے ساتھ وہ گویا کہ مناسبت رکھ جائے اور اس کے ساتھ اس کی تطبیق ہو جائے، تو جس درجے میں وہ ہوگی تو فرض ہوگی، واجب ہوگی، اور جس درجے میں وہ منع ہوگی، تو اس طریقے سے ایجادات کو ہم ان اصول پر لے کر آئیں گے، وہ ایجادات اپنی صورت میں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دور میں تھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضور کا ذکر ہے، حضور کی سیرت کا بیان ہے، دور ترقی کر گیا، اب اس میں لائٹیں بھی لگا دی جاتی ہیں، چادریں بھی بچھا دی جاتی ہیں، کمکمیں بھی لگا دیے جاتے ہیں، لوگوں کو حالات کے اعتبار سے ابھارنے کے لیے جھنڈے بھی لگا دیے جاتے ہیں، اب یہ سارے طریقے نئے ہیں، کیونکہ ہماری تہذیب اور آج کے دور میں یہ طریقے سیلیبریٹ کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہیں، ایسے ان طریقوں میں سے کئی طریقے بظاہر حضور کے دور میں نہیں تھے، لیکن اصل تھا یعنی حضور کا ذکر، تو یہ طریقے الگ الگ انڈیویجول دیکھ لیں تو نہ جھنڈا شریعت میں منع ہے، نہ چراغا منع ہے، کیونکہ وہ بجلی کا بل دے کر حاصل کیا جا رہا ہے، اور لائٹ اس لیے واضح کی جا رہی ہے کہ جناب روشنی کرنے سے کسی محفل کی تعظیم اور ادب ظاہر ہوتا ہے، اس کو استعمال کر لیا حضور کے لیے، تو دیکھیں یہ طریقہ نیا ہے لیکن استعمال ہو گیا اس اصول کے لیے، کیونکہ حضور کا ذکر ثابت ہے، تو لہذا اب یہ اس درجے میں آ کر مستحب کا درجہ اختیار کر جائے گی، ایسی درجوں چیزیں آپ کو میرے دوستوں بزرگوں ملیں گی۔ مسجد کی طرف ہر قدم اٹھنے والا ایک نیکی رکھتا ہے، لیکن آپ مسجد میں پیدل نہیں آتے، موٹر سائیکل پر آتے ہیں، اب کیا حکم ہے، تو پہیا چل رہا ہے آپ اس پر آ رہے ہیں، اب یہ حدیث وہاں پر کیسے اپلائی ہوگی، تو اب یہ مسجد میں آنے کا طریقہ نیا تو ہے لیکن نیت اور جذبہ کیا ہے، اللہ کی اس رضا اس عبادت کو اپنانا، جیسے میلاد کے لیے نیت کیا ہے، حضور کی تعظیم و توقیر ہے، تو لہذا حدیث اس نئے طریقے پر کہ نہ موٹر سائیکل آپ نے چوری کی ہے ایک، نہ آپ نے ٹریفک کے رول کو توڑا ہے، ٹریفک کے رول کو اگر توڑا ہے آپ نے تو وہ الگ گناہ ہے، اس لیے کہ آپ نے مینرز گرا دیے، اور میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی حکم میں اگر کہیں سوسائٹی کا مینر اخلاق گرے گا تو شریعت کھڑی ہو جائے گی وہاں پر، کہ جب تمہارا یہ حق نہیں تھا تو تم نے کیوں لیا، جب تمہارا سگنل بنتا تو تمہارا حق نہیں تھا، دوسرے کا حق تھا تو تم نے دوسرے کے حق پر تجاوز کیسے کیا، تو یہ الگ گناہ آپ کے سر پر آئے گا، کیونکہ شریعت مطہرہ ایسا کوئی قانون نہیں مانے گی جس میں سوسائٹی کا مینر اور اخلاق گرے، اس سے آپ مزاج سمجھتے رہیے۔ تو قرآن کریم کہتا، میں اس کو کیونکہ موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، لیکن میں کیونکہ جو غیر اسلامی رسمیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے بنیاد سمجھنی پڑے گی کہ اسلامی رسمیں کب بنتی ہیں، رسم اسلامی کب ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے غیر اسلامی رسم کو سمجھنے کے لیے ایک اکیڈمک انداز میں آپ اس اصول کو سمجھیے، تاکہ ہمیں ایک ضابطہ سمجھ میں آ جائے اور ہمارے اندر شریعت کو سمجھنے کی میچورٹی آ جائے، سنجیدگی آ جائے۔ قرآن کی آیت سن لیں میرے بھائی اور بہن، فرمایا سورہ المائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم، حبیب آج وہ دن ہے کہ ہم نے شریع دین آپ پر مکمل کر دیا، دین کے اصول مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ جو شریعت اور دین ہے، یہ نعمت ہے جو آہستہ آہستہ وحی کے ذریعے اتر رہی تھی، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، تو آج یہ نعمت بھی آپ پر ہم نے مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ آپ کا رب آپ کے لیے راضی ہو گیا ہے کہ آپ کو اسلام والا دین عطا فرمایا ہے. تو رب کی پسند کیا ہے؟ اسلام والا دین. تو لہذا دین انسانیت نہیں ہوتا، دین انسان ہو، دین اسلام ہوتا ہے. دین انسانیت نہیں ہوتا، دین اسلام ہوتا ہے جو انسانیت سکھاتا ہے. اللہ سے زیادہ بندوں کے حقوق کو کون سمجھائے گا؟ تو لہذا ضابطہ اس کا ہے، فرا یہ ہے. تو انسانیت اصل نہیں ہے، اصل خدا کا حکم ہے جو انسانیت کے حقوق کو سمجھاتا ہے. تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بڑے طریقے سے بڑی اہم ترین بات ہے یہ، اس کے بعد ہی آپ سارا علم سمجھ سکتے ہیں. ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا، نعمتوں کو مکمل کر دیا، نعمت سے مراد شریعت کو مکمل کر دیا، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ آپ کے لیے اسلام جو دین ہے اس پر ہم تم سے راضی ہو گئے. ایک بات آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، جامع ترمذی شریف میں چلیے، چند صحابہ آئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ فلاں سبزی کھانا جائز ہے؟ نام لے کر پوچھا. حضور نے کہا جائز. کہا حضور وہ گھی کھانا جائز ہے؟ فرمایا جائز. حضور وہ پنیر کھانا جائز ہے؟ وہ ایک ایک چیز پوچھ رہے ہیں. تو حضور نے ان کو روکا کہ ایک ایک چیز پوچھو گے تو کتنی ہزاروں کروڑوں چیزیں ہیں، ایک ایک چیز نہ پوچھو، میں تمہیں اصول بتا دیتا ہوں. اس اصول پر جس چیز کی ایپلیکیبل ہو جائے گا، اطلاق ہو جائے گا، تو وہ یا تو وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا. میں تمہیں جائز اور ناجائز کا ضابطہ بتا دیتا ہوں، پرنسپل بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس کے تحت آنے والی چیزیں تو لاکھوں ہوگی. پھر تم بولو گے کرسی پر بیٹھنا کیسا، تو تکیہ رکھنا کیسا، تو چادر رکھنا کیسا. ایک ایک چیز جو بندہ استعمال کرتا ہے وہ تو لاکھوں چیزیں بن جائیں گی. سمجھ رہے آپ؟ ادھر دیکھنا کیسا، ادھر دیکھنا کیسا، نیچے دیکھنا کیسا، چلنا کیسا، یہ تو انسان کی ضروریات ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی کی حدیث الحلال ما احل اللہ فی کتابی. حلال وہی ہے، بڑی طریقے سے حدیث کو سنیے گا، سارا دین آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. فرما الحلال ما احل اللہ فی کتابی، میرے صحابہ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا اپنی کتاب میں، اور اس کی تشریح میں سنت بھی آ گئی، اجماع بھی آ گیا، قیاس بھی آ گیا. والحرام ما احرم اللہ فی کتابی، اور حرام و ناجائز وہی ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا. جو کتاب میں ہے اس کی تشریح سنت میں ہے، جو سنت میں ہے وہ صحابہ کے عمل میں ہے، اور جو ان تینوں کے اندر ہے وہ اجتہاد کی صورت ہے کہ قیامت تک ان تینوں کو بنیاد بنا کے شریعت کے مسئلے نکالیں گے. جس کو کہا جاتا ہے ادلہ شریعت، چار ہیں شریعت کی، چار سورس ہیں دلیل، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اصل الاصول قرآن ہے. اب قرآن کی ایکسپلینیشن کہاں آئے گی؟ سنت میں. ٹھیک ہے، سنت کا بیلنس کے ایکسپلینیشن جو آئی ہے اس کو فزیکل کس طرح کیا گیا ہے وہ اجماع صحابہ میں آ جائے. اب قیامت تک جو ایجادات ہوگی اس کے لیے تین سورس ہوگی، کہ آیا وہ کام جو نیا ہے وہ اجماع صحابہ میں کہیں نظر آتا ہے؟ کیونکہ وہ علت، وہ وجہ جو اس کام کے اندر ہے، وہ کام اس کی وجہ ہمیں صحابہ کے اجماع میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. سنت میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. قرآن میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو اس کو شریعت اس کے خلاف بات کرے گی؟ نہیں. اور اگر مل جاتی ہے تو چاہے وہ چیز ایجاد ہوگی، وہ اس کی علت اور وہاں کی علت میں بہت آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اصول فقہ پڑھتے ہیں آپ، وہ اگر ٹیلی کر جائے، میچ کر جائے، تو وہ پھر شریعت کے کسی نہ کسی ضابطے کے تحت آ جائے گا، یا فرض میں آ جائے گا، یا واجب میں آ جائے گا، یا سنت میں آ جائے، مستحب میں آ جائے. اب آگے چلیے، دوبارہ حدیث سنیے، مشکل بات نہ ہو جائے. حضور سے پوچھا گیا، میری بہنیں بھی ذرا اس کو سنیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ حضور فلاں سبزی کھائیں، فلاں سالن کھائیں، برتن فلاں استعمال کریں، فلاں برتن پینے کے لیے فلاں برتن. تو حضور نے فرما پوچھتے رہو گے تو ساری زندگی پوچھنے میں گزر جائے گی، کیونکہ چیزیں اتنی ہیں. بات سمجھ رہے کو؟ برتنے کی، استعمال کرنے کی چیزیں. تو فرما قانون یہ کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی. حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا وادلہ اربعہ کے ساتھ، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا. اور آگے کمال کی بات کی ہے، ومما سکت عنہ، اور کوئی چیز تمہیں ایسی نظر آئی جس پر نہ قرآن میں کوئی بولا گیا ہے، نہ حدیث میں کچھ بولا گیا ہے، نہ اجماع صحابہ میں کچھ بولا گیا ہے، نہ اس کو حلال کیا گیا نہ حرام کیا گیا. حضور فرماتے جس کام پر شریعت خاموش ہو جائے، مما عفا عنہ، دراصل وہ جائز تھا اس لیے اس کو ٹچ نہیں کیا گیا، اور اس کو مباح کہتے ہیں. دیکھیں اسلام جب آیا نا میرے دوستو، تو ساری چیزوں کو نہ اس نے حرام نہیں کیا، جو اسلام کے مزاج کے مطابق تھی اس کو چھڑا ہی نہیں، اور جو اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں تھی اس کو روکا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ رسم غلط ہے، یہ رسم غلط. تو جس کے بارے میں شریعت خاموش رہے اس حکم کو کہتے ہیں مباح. مباح اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے اور نہ اس کے کرنے میں گناہ ہے. اگر وہ خیر کا کام ہوگا، نیا کام ہے، جس کو شریعت نے نام لے کر منع کیا، نہ نام لے کر، جیسے دیکھیے فاتحہ کرنا یہ تو قرآن میں موجود ہے، فَقُلُوا مِمَّا ذُكْرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قرآن میں یہ تو ہے کہ کھاؤ ہر وہ چیز جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ جناب جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اس طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے اس ادا کو ادا کرنے کا، ایسا بیٹھ کر کہیں نام لے کر نہیں کہا گیا کہ ایسا بیٹھ کر کرو گے تو ناجائز ہے، اور نہ یہ کہا گیا کہ ایسا بیٹھ کر کرو، تو نہ ہاں کہا گیا نہ کہا گیا. تو وہ کام ہے مباح جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن وہ طریقہ اپنے انڈیویجول اکیلا بگننگ وہ تو ایسا تھا کہ نہ ثواب تھا نہ گناہ، لیکن اس کام کو اٹھا کر آپ دین کو بڑھانے کے لیے لے آئے، تو وہ جب دین میں استعمال ہوا تو اب یہ مباح سے اوپر ہو کر مستحب ہو گیا، کیونکہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ دین کے ساتھ. مثال کے طور پر میلاد شریف میں چراغا جلانا، کہاں لکھا گیا قرآن میں کہ یہ حدیث میں کہ منع ہے، اور کہاں لکھا گیا ایسا کرو، لیکن اگر آپ وہ کر لیں تو ایک مباح امر ہے، کوئی ثواب و گناہ نہیں، لیکن اس کو آپ نے نیت کر لی کہ اس سے حضور کا ذکر، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر چراغا کرنے سے کسی کے ذکر کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور وہ تمام لائٹ بھی آپ نے، بجلی بھی آپ نے طریقے سے اختیار کیے، قانون کو آپ نے گویا کہ چھوڑا نہیں ہے، اب وہ مباح طریقہ تھا لیکن اس کو استعمال کر لیا حضور کے ذکر کے لیے، اور حضور کا ذکر تھا جو اعلیٰ فرائض میں تھا، اس کے لیے وہ استعمال ہو گیا، تو اب یہ مباح نہیں رہا، یہ مستحب بن گیا. مثلا غور کریں، حضور کے دور کے اندر مسجد میں مینارے نہیں ہوتے تھے، اذان ایک دے دی جاتی تھی مسجد کے باہر، چھوٹی قریب قریب بستیاں تھی، لوگوں تک اذان کی آواز پہنچ جاتی تھی، لیکن جب آبادیاں بڑھنے لگی تو پورے 100 سال کے بعد مسجد کے قریب اونچے مینارے بنائے گئے، کہ مؤذن اس مینارے پر کھڑے ہو کر زور سے کہتا تھا اللہ، یہ کان میں انگلی کیوں ڈالی جاتی ہے اذان، تاکہ آواز زور سے نکلے. اب وہ مینارے پر چڑھ کے اذان دے، اللہ اکبر، تو ساری بستی تک آواز جائے. اب سوال ہوا علماء سے کہ یہ مینارہ بنانا کیسے ہے، کیونکہ چندہ اس کے لیے لیں گے آپ، مینارہ دور رسالت میں نہیں تھا، دور صحابہ میں نہیں تھا، اب اس کو آپ نے بنایا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں، اس کی صورت اینٹیں آپ نے حلال پیسے سے خریدی، سیمنٹ بجری حلال طریقے سے، کوئی چوری کا مال نہیں تھا، تو اس کی عمارت میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو حرام ہو، جو کرپشن ہو، کہ اخلاق یا معیار یا گناہ میں کہیں جا. تو اس کی جو بلڈنگ کھڑی ہوئی مینارے کی، یہ تو جائز ہے، ظاہر سی بات ہے لوگوں نے اپنی مرضی سے پیسے دیے، کو آپ نے چوری نہیں کی، کسی سے غصب نہیں کیا، بلڈنگ تو بن گئی. اب یہ بلڈنگ اپنے وجود میں کیا ہے، بس بلڈنگ بنا دی آپ نے مسجد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ثواب و گناہ نہیں، لیکن وہ استعمال ہو گئی اذان کو بڑھانے کے لیے، تو اذان تو اصل تھی، اب اس کے لیے وہ بلڈنگ استعمال ہوئی، تو اب یہ مینارہ مباح نہ رہا، مستحب ہو گیا. تو فرمایا حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، جامع ترمذی اپنی کتاب میں، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا اپنی کتاب میں، اور جس پر شریعت خاموش رہی وہ کیا ہے، مباح. تو اگر ایسی کوئی، اب آگے ہم بڑھ رہے ہیں اس قانون کے بعد، ایسی کوئی رسم ہمارے معاشرے میں آتی ہے کہ جس کو شریعت نے کبھی ایسے کام کو منع نہیں کیا، تو مباح رسموں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مباح رسموں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا شادی بیاہ سے پہلے اگر بچی کو گھر میں بٹھا دیا جائے اور اس کے مہندی اس کو لگا دی جائے، کیونکہ عورتیں تو مہندی لگاتی ہیں، اور ماحول بھی ساری عورتوں کا ہو، اور ہر وہ چیز اس میں نہ ہو جو شریعت منع کرتی ہے، کوئی غیر مرد کا آنا جانا نہ ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر فوٹوگرافی کوئی ایسا مرد نہ کر رہا ہو کہ جو اس کا غیر محرم ہے،
عام آدمی آ کے جس طرح کہ آج کے شادی بیاہ میں دولہن کا فوٹو لے رہا ہے، یہ تو ناجائز حرام، کیونکہ دیکھ ایک چیز آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو دوسرا گناہ بھی اس میں شامل کر رہا ہے. میں ایک سادی سی مثال بیان کر رہا ہوں کہ دلہن کو مہندی لگائی گئی، گھر کی بڑی بوڑھیاں اور گھر کی جو خواتین ہیں وہ جمع ہو گئی، رشتے دار جمع ہو گئے، اس میں گانا بجانا بھی نہیں ہے کیونکہ اس پر تو مستقل ایک حرام ہے کی دلیل موجود ہے، اس میں غیر مرد کا آنا بھی نہیں ہے، بلکہ ایسی خوشی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کام مباح ہے. مستحب تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دین سے کیا تعلق، ایک مباح کام ہے کہ ٹھیک ہے جی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ بیٹھ گئے، اس میں نماز بھی نہیں جا رہی، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ گناہ بمانا یہ ہے کہ گانا بجانا بھی نہیں ہو رہا، عورتیں اتنے زور سے بھی ذکر نہیں کر رہی کہ کسی غیر مرد تک آواز جائے. تو جو شریعت کے ممنوعات ہیں وہ اس میں نہیں ہے، لیکن وہ طریقہ جو ہے مہندی لگانے کا، وہ اگر ایک طریقہ ہے چند عورتیں بیٹھ کر اگر کر رہی ہیں تو وہ ایک مباح کام ہے. تو فرمایا حلال وہ ہے جس کو شریعت نے حلال کیا، اور حرام وہ ہے جس کو شریعت نے حرام کیا. اور حضور فرماتے وہ مما سکت عنہ، جس پر شریعت خاموش رہی وہ مباح ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ مباح. کرسی لے آئیے، زبر بات شروع، یہ کرسی اٹھائیے. تو آپ وہ ضابطہ سمجھ گئے، تو ہم آگے چلتے ہیں. یعنی آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ غیر اسلامی رسومات کی اصلاح ہے. تو پہلے یہ تو سمجھیے کہ غیر اسلامی کانسیپٹ کیا ہے. کیا غیر اسلامی؟ غیر اسلامی مراد یہ ہے کہ جو اسلام کے دیے ہوئے قوانین کے خلاف ہو، اور اسلام کے خلاف دیے ہوئے قوانین سے مراد کیا ہے؟ جو شریعت مطہرہ نے اصول بنائے ہیں، جیسے میں نے ایک سادہ سی مثال مہندی کی دی آپ، کہ چند خواتین بیٹھ گئی ہیں جناب، جو ہے وہ دلہن کو مہندی لگا رہی ہیں، تو عورت کو تو مہندی لگایا جاتا ہے، اس میں کسی غیر مرد کا آنا جانا بھی نہیں ہے، یعنی جو غیر محرم ہے گھر کے، اگر کوئی بیٹا آ جاتا ہے، بھانجا آ جاتا ہے، بھتیجا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بھائی آ جاتا ہے، تو وہ تو شریعت مطہرہ میں جائز ہے. گانا بجانا بھی ساتھ میں نہیں ہے، اتنے لاؤڈلی بات بھی نہیں ہو رہی ہے کہ جناب جو ہے وہ غیر مرد تک آواز جائے. تو یہ رسم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مباح ہے، کیونکہ ایک تو ساری چیزیں ہم نے اس میں دیکھ لی ہے، حرام کام تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اور ایسی خوشی کے لیے کر رہے ہیں کہ چند بیٹھیں گے، فیملی بیٹھیں گی، اور اس میں جناب کھانا وغیرہ کھائیں گے، اور دلہن کی دل جوئی بھی ہوگی، اس کی خوشی کا اظہار بھی ہوگا. تو یہ چیز کیا ہوئی؟ مباح، کہ جس کو شریعت نے نہ ڈسکس کیا ہے نہ منع کیا ہے. تو فرما حلال وہ ہے جس کو شریعت نے حلال کر دیا اپنی کتاب میں. اللہ نے حلال کا الحرام الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ. کیا کمال کا ضابطہ دیا میرے آقا نے، فرما و مما سکت عنہ فوعفا، جس چیز کو شریعت نے زیر بحث ہی نہ لایا ہو وہ مباح ہے. میں نے اس پر تین مثالیں دی آپ کو، میلاد کے چراغے کی، مسجد کے مناری کی، اور مروجہ رواج میں مہندی کا. میرے سے مراد، میری مراد وہ مہندی کی وہ رسمیں نہیں ہیں جو دھمال ہو رہا ہے سارا. میں نے بار بار کہا ایک چیز بھی اگر اس سے مزاج شریعت کے خلاف اس میں آ جائے گی تو وہ مباح نہیں رہے گا، کیونکہ مباح بیلنس ہے. یا تو وہ ادھر حلال کی طرف جائے گا تو مستحب ہو جائے گا، گناہ کی طرف جائے گا تو حرام ہوگا. اب وہ چراغا دیکھیں مباح تھا، حضور کی عزت کی طرف لے گئے، تو اب مباح کی بجائے وہ ثواب والا ہو گیا. اب اگر ایک مباح کام ہے اس کو حرام کام کی طرف لے جائیں گے تو ابھی مباح نہیں رہے گا، حرام ہو جائے گا. اب یہاں پر ہمیں ایک سہولت شریعت نے دی ہے، اب چاہیں تو اس مباح کام کے جس میں کرنے میں ثواب اور گناہ نہیں ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ اس کو یوٹیلائز کر لیں اجر کے لیے، تو اس کو ادھر لے جائیں، اور خدا نہ کرے اس آپشن کو ضائع کسی نے کر کے غلط جگہ پر لے لیا تو پھر وہ مباح نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا. تو غیر اسلامی باتوں میں ایک اور بات آگے چلتے ہیں. ایک تو میں نے شریعت کا اصول آپ کو بتا دیا، کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں ہو سکتی تھی. ڈائریکٹ میں شروع ہو جاؤں کہ یہ چیز غیر اسلامی تو آپ کا ذہن کہے گا کیا اس کے سورس کیا ہے، کیا کیوں غیر اسلامی ہے. تو اس لیے میں شروع سے یہ بات الیوم اکملت لکم دینکم سے لے کر چل رہا ہوں میرے دوست. اب تیسری بات یہ کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ، صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نیا کام گمراہی ہے. ہر نیا کام بدع، بدیع السماوات والارض، اس سے استدلال کریں. نئی چیز، نو پید، نئی چیز جو ایجاد ہوئی ہو جس کا پہلے سے کوئی سورس نہ ہو، پہلے اس کی کوئی ایجاد کا کوئی ذریعہ نہ ہو. جیسے اللہ نے فرما بدیع السماوات والارض، اللہ رب العالمین کا نام ہے بدیع. چیزوں کو پیدا کرنے والا ایسا پیدا کرے کہ جس میں پہلے اس کی مثال نہیں تھی. جب خدا نے آسمان بنایا تو اس سے پہلے آسمان کا کوئی پہلے ماڈل تھا؟ بولیے. زمین کا کوئی ماڈل پہلے تھا؟ کوئی اس کا کوئی وجود تھا؟ اس کا کوئی نقشہ تھا؟ تو بدیع السماوات والارض، بدعت کا معنی ہے ایسی ایجاد، ایسی نوپید حالات زمانہ کے اعتبار سے، ظاہر سی بات ہے دنیا اتارو چڑھاؤ کا نام ہے، ہر چیز میں جدید ایجادات آ جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیے میں لاؤڈ اسپیکر پہ تقریر کر رہا ہوں، یہ جدید ایجاد تو ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا. ایک سمپل مثال دے رہا ہوں جس کی جو اپروچ کرے گی آپ کے دماغ. صحابہ کے دور میں نہیں تھا، وہ درس ایسے تو نہیں دیتے تھے، لیکن دیکھیے آج یہ جدید ایجاد ہے، اس کو یوز کر لیا گیا آواز کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے جدید ایجاد تو ہوگی، وہی مباح والا قاعدہ، وہ جدید ایجاد ہوگی مباح. اب آیا وہ دین کے فائدے کی طرف جائے گی تو مستحب بن جائے گی، اگر وہ دین کے نقصان کی طرف جائے گی تو حرام بن جائے گی. لیکن وہ اپنے وجود میں مباح ہے اس لیے کہ وہ جدید ہے، نہیں ہے. جیسے یہ اب یہ لاؤڈ اسپیکر پر کوئی گانا گائے گا تو حرام، اس پر قرآن کی تلاوت کرے گا تو یہ لگانے والے کو بھی اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اور جو اس میں پیسہ خرچ کرے گا کہ جناب آپ 10,000 روپے لیں لاؤڈ اسپیکر لگائیں تاکہ لوگوں تک آواز پہنچے، کیوں کہا مجھے ثواب ملے، کہا ثواب کیوں ملے گا، یہ تو آج کی ایجاد ہے، ثواب تو اس چیز پہ ملتا ہے. تو کہنے لگا یہ آج کی ایجاد تو ہے لیکن بیان تو وہی ہوگا جو اصل دین تھا نا، تو یہ اس کا ذریعہ بن گیا ہے، تو جو دین کو بیان کرنے کا ذریعہ بن جائے وہ بھی مستحب ہو جاتا ہے. جیسے میناری کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، سمپل سی مثال، اس میں سارے فاتحہ درود گیارہویں شریف ختم قادر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ہمارے لوگ جو مخالف خامخا جذباتی بن جاتے ہیں. مثلا ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ حیران ہوں گے، مولوی خلیل احمد امبیٹری صاحب نے برہنِ قاطعہ کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، آگے چل کر جو دھڑام تختہ انہوں نے وہاں پر کیا الحاظ باللہ وہ تو ایک اپنی جگہ پر، آگے چل کر ایک بات لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ایک کھلے زمین پر ایک چبوترا تھا، جو صفہ چبوترا تھا اس پر صحابہ کرام کو رکھا گیا. سوال ہوا تھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ حضور کے دور میں مدرسے کا وجود تھا، تو انہوں نے چٹ یہ دلیل پڑی کہ دیکھے نا حضور علیہ السلام جب مدینہ آئے تو مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا، اس پر لوگ بیٹھتے تھے اور حضور قرآن و سنت پڑھاتے تھے. اس نے کہا نہیں نہیں، اس طرح کی بلڈنگ تھی جیسی بلڈنگ آج ہوتی ہے، یہ ہم سے کہتے ہیں نا میلاد ایسا تھا جیسے چراغ اور یہ سب کچھ. تو اس نے بھی پوچھا ایسی بلڈنگ تھی؟ انہوں نے کہا بیٹا بلڈنگ تو نہیں تھی لیکن کام تو وہی ہو رہا تھا جو آج بلڈنگ میں ہو رہا ہے، حضور بٹھا کر قرآن و سنت بھی پڑھا رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ آج کام بھی چراغا کر کے وہی ہو رہا ہے جو حضور منبر پر ذکر فرما رہے تھے. تو پھر کسی نے ان سے کہا کہ بلڈنگ تھی؟ کہتے بلڈنگ تو نہیں تھی، نہ چھت تھی نہ دیواریں تھیں، وہ تو ایک چبوترا تھا جس پہ صحابہ بیٹھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جناب اس کا ظاہری سٹیکچر تو ویسا نہیں تھا مدرسے والا، تو اس کا مطلب مدرسے میں ہم حضور جو تعلیم پڑھائیں وہ تو سنت ہے لیکن سٹیکچر تو حرام ہوا نا، کیونکہ یہ تو حضور. کہنے لگے نہیں نہیں وہ کیوں حرام ہوگا؟ کہنے لگے وہ تو نہیں تھا نا صفا کے ساتھ. کہنے لگے وہ تو دور کی ضرورت ہے نا. تو میں نے کہا ماننا پڑ گیا نا آپ کو بات جو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے، اور خام خواب گرمی کھا رہے تھے. اور پھر ان سے ایک بات اور بھی پوچھی گئی، پوچھا گیا کہ وہ جو حضور سید عالم نے، آپ سمجھ رہے میری بات؟ ٹھیک ہے میں زیادہ نہیں کھولوں گا اس کو کیونکہ مجھے آگے چلنا ہے اور موضوع میرا بدعت نہیں ہے، اصول اسلام سمجھانا ہے. اب آپ سمجھیے اس چیز کو، پوچھا گیا کہ حضور کے دور میں مدرسے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھے نا، وہ جو چبوترا تھا. تو انہوں نے کہا چبوترے پہ تو حضور قرآن و سنت پڑھاتے تھے لیکن بلڈنگ تھی، دیواریں، بڑے بڑے دروازے، گن مین کھڑے ہوئے ہیں، لینڈ کروزریں کھڑی ہوئی ہیں، بڑی بڑی کھڑکیاں، یہ ساری چیزیں تھیں جو ظاہری ہیئت قضائیہ اور جو ظاہری اس کا اسٹرکچر ہے. کہ لگے وہ تو نہیں تھا. تو کہا یہ بدعت نہیں ہوا پھر؟ کہ ہاں یہ دیکھو آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ تو جائز ہے لیکن جس عمارت میں پڑھا رہے ہیں وہ عمارت تو حرام ہے، اس لیے کہ ایسی چھت حضور کے. کہنے لگے نہیں اتنی بات نہ کرو، جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو سب کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہی ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ جب درود و سلام ثابت ہے تو چاہے وہ کھڑے ہو کر پڑھو یا بیٹھ کر پڑھو، جب حضور کا ذکر ثابت ہے تو چراغا لگا کر کرو یا چراغا لگا کر نہ کرو، تو جب ثابت ہے تو ہر طریقے سے ثابت ہے. دوسرا ان سے پوچھا گیا کہ اس مدرسے کا نام کیا، دارالعلوم دیوبند تھا یا دارالعلوم سہارنپور تھا یا دارالعلوم جامعۃ الازہر تھا، وغیرہ وغیرہ جو دار ہوتے ہیں، یہ نام تھا؟ کہ لیکن نام تو اس کا صفا تھا. تو کہا یہ نام پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بلڈنگ تک تو ہم پہنچ گئے، جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی جائز ہے، بلڈنگ بھی جائز ہوگی حضرت، لیکن نام تو حرام ہے جو آپ نے بورڈ آگے لگایا کیونکہ اس کا نام. کہ لیکن نہیں 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 وہ بھی جائز ہے اس لیے کہ دور کے اعتبار سے تعارف ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا سال ثواب میں پھر اگر ہم نام کسی نیک کام کا گیارہویں رکھ لیں، ختم خواجگان رکھ لیں، تو اس نام پر اعتراض پھر آپ کیوں کر لیتے ہیں؟ سمپل سی بات. تو یہ الجھنے کا مسئلہ نہیں ہے، میں ڈانٹ نہیں رہا، تنقید نہیں کر رہا، الجھا نہیں رہا، صرف بتا رہا ہوں کہ جو چیز سملر ہے اور جو چیز بالکل ایک جیسی ہے تو اس میں خواہ مخواہ اپنا مسئلہ کی تسلب نہ لائیں. جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے. اصول یہ کہ
اصل میں بات کیا ہے کہ جو چیز اصل ہے وہ جائز، کیونکہ جو چیز اصل ہوگی کہ جس کو نہ حرام کہا گیا اور نہ ناجائز کہا گیا وہ مباح ہے.
اصل فی الاشیاء اباحۃ، اصل میں ہر چیز جائز ہوتی ہے جب تک شریعت یا تو اس کو حرام کر کے حرام نہ بنائے اور جائز کہہ کر اس کو فرض واجب جردہ نہ دے، وہ اپنی اصل صورت میں رہے گی تو وہ مباح رہے گی. اب آگے چلیے، اب آخری اصول کے ساتھ ہم قرآن کی طرف آنے والے ہیں تاکہ دوستوں کو یہ بات، کیونکہ دو قسم کے لوگ ہمیں سننے والے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ان باتوں کو سننا چاہتے ہیں، ایک کا علم ایسا ہے کہ اس کی سورس اور بیسک کو سننا چاہتے ہیں. تو اس بیسک والے موضوع کو ہم جو بگننگ ہے اس کی اس کو مکمل کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالۃ، ہر نیا کام گمراہی ہے. وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. پتا چلا ہر نیا کام جہنم میں لے جانے والا ہے، اس لیے علماء نے وہاں پر قید لگائی، کنڈیشن لگائی، ایسا نیا کام جو مزاج شریعت کے خلاف ہو، کسی حرام کام کے مقابلے پر وہ آ رہا ہو. ہر نیا کام برا نہیں ہے، ورنہ مدرسے والی مثال تو میں بھی دے چکا ہوں آپ کو، مینارے والی مثال دے چکا ہوں. اب یہاں پر دیکھیں گے کہ اگر مسلمانوں میں ایسی رسومات نئی ایجاد ہو گئی ہے جو قرآن اور حدیث اور دین کے ایسے اصول کو ٹکرا رہی ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ نیا کام گمراہی ہوگا، وہ نیا کام گمراہی ہوگا، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ایک حدیث میں ومن ابتدع بدعتا ضلالا، ایک حدیث میں باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صفت کے ساتھ شرط کے ساتھ برکہ ہر گمراہی والا نیا کام، ہر، کیونکہ دوسری حدیث میں بدعتا حسنا، ہر اچھا نیا کام اور ہر برا نیا کام. تو نیا کام یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اچھا کب ہوگا؟ جب وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق آئے گا، یعنی مباح تھا، بیچ میں تھا نا، مڈل میں تھا، وہ شریعت کے مزاج کی طرف چلا گیا تو اپنے وجود میں نیا ہے لیکن شریعت کے بنیادی اصول کو آگے ٹرانسفر کر رہا ہے، تو اس میں یہ نیا کام نیکی والا ہو گیا تو اس کو کہیں گے بدعت حسنہ. اب اگر ایسا نیا کام ہو کہ جو آج کے دور کی مثال کے طور پر، آج کل ہمارے وہاں شادی بیاہ کے اندر بھی ایسے نئے کام آئے ہیں، خوشی منانے کا شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن اگر ایسا وہ نیا کام ہو جس میں شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف جائے کہ اس میں فضول خرچی آ جائے، اس میں حرام کام گانا بجانا آ جائے، اس میں بے پردگی آ جائے، تو یہ نیا کام گمراہی والا ہے. لیکن ایسا نیا کام ہو جس طرح یہ مائک لگا ہوا ہے، شادی بیاہ کی محفل ہو، مائک لگ جائے، اس پر نعت شریف پڑھا جائے، ذکر کی جائے، لوگوں کو بٹھا کر نصیحت کیا جائے، اب یہ نیا کام ہے، لیکن یہ نیا کام استعمال ہو رہا ہے شریعت کے لیے، تو یہ بدعت حسنہ ہو گیا. سمپل سا شریعت کا کانسیپٹ. تو فرمایا کہ کل بدعت، ہر نیا کام، ای ضلالہ. یہاں پر تمام محدثین اللہ والی قاری ہوں یا دیگر، انہوں نے قید لگائی ہے کہ یہاں نیا کام سے مراد وہ ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہو، جیسے جس پر ہم ابھی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، غیر اسلامی رسومات پر. تو فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام، کل ہر، بدعت نیا کام، ضلالہ جو گمراہی والا ہو. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، العیاذ باللہ. اب یہ ضابطہ ہم نے پہلی پارٹ میں آپ کو بتا دیا کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، اسلامی ضابطہ کیا ہے، اور اسلام کا مکمل ورک فریم کیا ہے کہ جس میں آپ دیکھ کر چیز کو سمجھ سکیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام نہیں ہے. اب آئیے دلائل کی طرف. تو سب سے پہلے میں سورہ نور کی طرف جانا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے وہاں اخلاق اور تہذیب جنم لیتی ہے گھر سے، اور ایک فرد اور ایک فرد سے، فرد فرد سے، انڈیویجول سنگل سنگل پرسن سے معاشرہ بن جاتا ہے، سوسائٹی بنتا ہے. تو اس وقت قرآن سنگل سنگل پرسن کو ایڈریس کر رہا ہے، ایک ایک، اور گھر میں سوسائٹی کے اندر سب سے بیسک جو ہے وہ آپ کا گھر ہے. اب قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، وہاں کے جو مینرز ہیں اس کو ذکر کر رہا ہے. اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں گے نا، تو میں کہتا ہوں 99.9% غیر اسلامی رسومات ہمارے معاشرے سے نکل جائیں گے. ابھی آپ صرف قرآن کریم کا ایک ضابطہ دیکھیں. اس لیے کیونکہ پوری بات تو نہیں ہو سکتی سورت کی، کیونکہ میری عادت یہ ہوتی ہے اپنے بزرگوں کے صدقے
کہ جب ہم درس قرآن دیتے ہیں تو اپنے دوستوں کو سبق بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی سبق دیتے ہیں، چاہے جمعہ ہو، کہ یہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے، جتنی آپ نے سمجھی سمجھی، اب گھر جائیے کنز المان شریف اٹھائیے، سعود الفاضل کی تفسیر اٹھائیے، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ کی تفسیر اٹھائیے، علامہ غلام رسول سیدی کی تفسیر اٹھائیے، آپ جو ہے تفسیر نعیمی اٹھائیے، ان تمام تفاسیر کو سامنے رکھیے، اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ کام ہوم ورک ہے وہ گھر میں بھی کیجیے، تھوڑا یہ ہر چیز یعنی بیان ہو سکتی، اردو تفسیروں کا میں نام لے رہا ہوں اور بہترین تفاسیر ہیں، اس سے آپ کو شریعت کا پورا مزاج سمجھ میں آ جائے گا، اور موجودہ دور میں حضرت علامہ عبدالرزاق بھترالوی صاحب کی نجم الفرقان بہت جامع تفسیر، انہوں نے تقریباً اس کی 14 جلدیں چھپ چکی ہیں، تو بڑی جامع تفسیر ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، مفتی جلال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام القرآن، ان کی تفسیر ہے 7 جلدوں میں، کیونکہ قرآن کریم کی 500 آیات ایسی ہیں جس سے شریعت نکلتی ہے، ان 500 آیات کو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر احمدیہ میں جمع کر دیا، لیکن اس کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن عام بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اصول کی کتاب ہے، مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امجدی نے، مولانا جلال الدین قادری، مولانا جلال الدین امجدی تو صاحب فتاوی فیض رسول والے ہندوستان میں تھے رحمہ اللہ تعالی، یہ ہمارے گجرات کے قریب، سیالکوٹ کے قریب کے بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، مولانا جلال الدین قادری صاحب، 7 یا 8 جلدوں پر آپ کی کتاب ہے احکام القرآن، سلیس اردو کے اندر ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو سورہ بقرہ کی پوری انڈیکس بنی ہوئی ہے، سورہ آل عمران کی انڈیکس بنی ہوئی ہے، سورہ نساء کی انڈیکس بنی ہوئی ہے، المائدہ کی، آپ اس کو دیکھ کر باضابطہ طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ ہم سے کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی ہے، کیونکہ درس نظام مصطفیٰ کا موضوع ہے اپنے آپ کو اویئر کرنا اور قرآن و سنت کے قریب کرنا، اس لیے میں نے جہاں تقریر کی ہے وہاں میری عادت یہ کہ میں آخر میں آپ کو کتابوں کے حوالے بھی بتاتا ہوں تاکہ میں بھی اس سے استفادہ کروں اور آپ بھی ان سے استفادہ کریں، اور گھروں کے اندر ناول یا اخباریں جہاں جیسی چیزوں کی بجائے یہ کتابیں ہونی چاہیے، ہاں روز مرہ کی خبریں بندے کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب آسمان کے اوپر کیا ہوگا اور زمین کے نیچے کیا پوچھا جائے گا، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اب آئیے غیر اسلامی رسومات میں، جو ہمارے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا، ہم آگے جلدی جلدی چلتے ہیں، میرے سامنے سورہ نور ہے، ایک سبق میری بہنیں اور بھائی سن لیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، امام سنت نے بھی نقل کیا ہے، کہ مرد سورہ توبہ کا مطالعہ رکھیں، مرد سورہ توبہ کا مطالعہ رکھیں اور خواتین جو ہے وہ سورۃ النور کا مطالعہ رکھیں، پوری زندگی ہماری بے ڈھنگی ٹریک پر آ جائے گی، آپ ایک دفعہ پڑھنا تو شروع کریں نا، آپ دیکھیں پورے ٹریک پر آ جائیں گے کہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے بالکل آپ کی زندگی مڈل ہو جائے گی، بالکل بیلنس ہو جائے گی، آپ اس پر آئے، تو خواتین کے لیے سورہ نور ہے، یہ نہیں کہ خواتین مرد نہ پڑھیں، اس کو مراد یہ نہیں کہ اس میں ان کے مسائل زیادہ ذکر کیے، اور مرد جو ہے سورہ توبہ پڑھیں تاکہ ان کو جرت و بہادری، استقامت، صبر و شکر جو ان کے معاملات ہیں وہ اس کو دیکھیں، اسی طرح خواتین کے لیے بھی سورۃ النساء ہے، اس طرف وہ آئیں، مرد آ جائیں سورہ المائدہ کی طرف، تو یہ قرآن کریم کا کورس ہے جس کو بندہ بار بار ریپیٹ کرے۔ اب آئیے سورۃ النور کی آیت نمبر 27، کیونکہ ہماری معاشرت میں سب سے بنیادی درجہ میرے بزرگوں دوستو وہ گھر کا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، سب سے پہلے تو ہمارے وہاں غیر اسلامی رسم یہ چل پڑی ہے کہ ہمیں گھر میں آنے کے آداب ہی پتہ نہیں ہے، جو فلموں میں دیکھا ڈراموں میں دیکھا الیاذ باللہ وہ اپنی عادتوں میں لے آئے، کیونکہ ہمارے پاس جو سورس ہے اور ہماری جو ویکیبلری ہے، ہمارے دماغ میں جو ذخیرہ ہے وہ غیر شرعی معلومات کا ہے، اس لیے ہمارا پریکٹیکل لائف بھی ادھر چلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان تقلید پسند ہے، جو اس کی کھوپڑی میں باتیں آتی ہیں، جو اس کے دماغ میں ذخیرہ بنتا ہے وہی چیز اس کے عمل میں آتا ہے نا، لیکن اگر ہمیں قرآن و سنت کی باتیں پتہ چلے گی تو آہستہ آہستہ خود ہم دین کے راستے پر آ جائیں گے، اور آنا چاہیے، صبح 7 بجے اٹھ کر آپ ڈیوٹی پر جاتے ہیں کیونکہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے، تو بندہ اپنی بینیفٹ کے لیے مشقت کرتا ہے، اور جب اس کے بینیفٹس اس کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر مشقت مشقت نہیں رہتی، مزیدار ہو جاتی ہے، ٹریفک کی سختی بھی اسے پریشان نہیں کرتی، تو ہم مسلمان ہیں میرے دوست بزرگوں، ہمیں اللہ رسول کی رضا حاصل کرنی ہے، سب سے بڑا بینیفٹ، سب سے بڑی نعمت وہی ہے جو قبر کے اندر ہے، کیونکہ چاہے 1000 رشتے دار بھی آپ کے ساتھ قبرستان جائیں آپ کو چھوڑ کر اکیلے آئیں گے۔ میں کچھ دن پہلے سوچ رہا تھا، مجھے ظاہر سی بات ہے آج کل سردی کراچی کے اندر بڑی ہے، اللہ پاکستان کو سلامتی دے، تو بندہ کمبل اور اپنے بلینکٹ کو اپنے اوپر ایسے کس کے سوتا ہے، تو ایک دن اچانک میرے ذہن سے خیال گزرا کہ ایسے ہی کفن کو لپیٹا بھی سختی کے ساتھ جاتا ہے،
تو اس کو عیش کی نیت سے نہیں آگے کی نیت سے بھی سوچئے. کتنے دن آپ یہ بستر پر رہیں گے؟ ایک دن یہاں سے اٹھیں گے آپ، اس گھر سے جائیں گے آپ، آپ کا اصل گھر وہاں انتظار کر رہا ہے. تو جس کو آگے کی ڈیسٹینیشن یاد ہوتی ہے تو وہ وقتی جگہ پر دل اتنا نہیں لگاتا، لگاتا ہے لیکن ذہن میں اپنے اصل منزل کو رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اللہ فرما رہا ہے سب سے پہلے ہمارے وہاں غیر اسلامی رسومات، گھر کے آداب نہیں آتے، گھر میں منہ اٹھا کے گھس جاتے ہیں. ہمارا گھر ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، نا نا نا، تمہاری بہنیں اور تمہاری مائیں پسند نہ کریں کہ وہ جس حالت میں ہیں اس حالت میں تم ان کو دیکھو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر میں خواتین کچھ اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کر رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، دوپٹہ ایک طرف رکھا ہوا ہے اور وہ صفائی کر رہی ہے. چاہے بیٹا ہو چاہے باپ ہو، قرآن کریم ان کو حکم دے رہا ہے، تو جو محرم ہے باپ بیٹا بھانجا بھتیجا ان کو حکم دے رہا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا گھر یہ ہے کہ جو محرم ہے باپ کو بھی خدا روک رہا ہے، بیٹے کو بھی روک رہا ہے کہ باپ اس حالت میں گھر میں نہ جائے کہ اس کی بیٹی کو اس حالت میں دیکھے کہ جس حالت میں بیٹی نہیں چاہتی کہ میرا باپ مجھے دیکھے. گھر کی صفائی کر رہی ہے، اب یہ تھوڑی برقع پہن کے کریں گی وہ، ہاں تو دوپٹہ انہوں نے ایک طرف رکھا ہوا ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہیں. تو اس وقت رب نے فرمایا کہ گھر میں آؤ تو اذن لو، اذن لو. تو جو باپ بیٹا بھائی کے لیے حکم ہے، تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ پڑوسی رشتہ دار غیر محرم ایسی منہ اٹھا کے گھر میں گھس رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. میرے کزن کزن، یہ کیا بکواس معاشرے میں لا رہے ہیں. اللہ رب العالمین آداب بتائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے لیے بھلائی ہے. جو آج نظام کے اندر طلاق کا ریشو، بے برکتیاں، دعاؤں کی قبولیت کا نہ ہونا، رشتوں کا فقدان، میں اور آپ اتنے سمجھدار ہیں، بہو نیک لانا چاہتے ہیں لیکن معاشرے کو نیک نہیں بنائیں گے. بیٹی میں نے اور آپ نے اسی معاشرے میں بیہانی ہے لیکن معاشرے کو نیک نہیں بنائیں گے، تو کیا بیٹی آسمان، بہو آسمان سے لائیں گے آپ؟ بیٹی آسمانوں پر بیہائیں گے، اسی معاشرے سے بیہائیں گے. اگر یہ نوجوان شریعت کے راستے پر نہیں آئیں گے تو آپ کو داماد نیک کہاں سے ملیں گے؟ اور یہ بچیاں اور یہ گھر کی فیملی اگر یہ شریعت کے راستے پر نہیں آئیں گے تو آپ کے گھر بہو کہاں سے آئے گی؟ تو میں اور آپ بہو اور بیٹی کو بیہانے کے لیے تو ذہن اور دعائیں کرتے ہیں لیکن معاشرے کی درستگی کے لیے کوشش نہیں کرتے. یہ عجیب بات ہے میرے دوستو، پاک ہونا چاہتے ہیں لیکن ناپاک پانی سامنے پڑا ہے. پاکی چاہیے تو پہلے پانی کو تو پاک کریں. تو جب تک معاشرہ پاک نہیں ہوگا تو گھر کے اندر سکون نہیں آئے گا. گھر کے اندر جب باپ اور بھائی، غور کیجئے، باپ بھائی جو محرم حقیقی اوپر درجے کے، ان کو رب روک رہا ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں نہیں جانا ہے تم نے. آگے آئے تھے اس کے موضوع پر آ رہی ہے. تو عام رشتہ دار، کزن، چچزاد، ماموزاد، وہ تو چھوڑیے، کلک ایک کام بات چل پڑی. ہمارے کلک ہیں جی، ہمارے کلاس میٹ ہیں، یہ کیا رسومات ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ آپ قرآن کے قریب آئیے. آپ میری بیٹیوں کا آئیڈیل سیدہ زہرا ہونی چاہیے، سیدہ عائشہ پاک ہونی چاہیے، سیدہ زینب کبرا ہونی چاہیے، سیدہ حفصہ ہونی چاہیے. آپ کن کو ماڈل بنا رہی ہیں؟ اور میرے اور آپ کے لیے حیا کا پیکر عثمان غنی ہونے چاہیے، صداقت میں صدیق ہونے چاہیے، حق گوئی میں فاروق اعظم ہونے چاہیے، اور جرت و بہادری، اعتدال اور حق کے نفاذ کے لیے مولا کائنات اور حسین ابن علی اور حسن ہونے چاہیے. خود ہم نے دھوکے میں رکھا ہے. بندہ جس کو آئیڈیل بناتا ہے تو خود بخود اس طرف جانا شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ عاشق بھرے مجمع میں پکڑا جاتا ہے، ٹوپی بھی اسی کی طرح پہنے گا، کپڑا بھی ویسی پہنے گا، اسٹائل پوری ویسے بنائے گا، تو اگلا کہے گا لگتا ہے پتا ہے آپ کو اس کو پیار ہو گیا ہے. تو کہا آپ کو کسی نے بتایا؟ کہ آپ کا حلیہ بتا رہا ہے کہ آپ نے چہرے پر داڑھی بھی رکھ لی ہے، سر پر ٹوپی بھی لگ رہی ہے، لگتا ہے واقعی میں آپ کو حضور اچھے لگتے ہیں، اس لیے آپ اس طرف آئے ہیں. دعویٰ عشق مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی نہ ہو، نمازیں نہ ہو، تو مجھے اور آپ کو عبرت لینی چاہیے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اب آپ دیکھیں سب سے پہلی غیر اسلامی رسم جو ہے گھر کی، قرآن سنیے، آیت نمبر 27 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا.
وہ جو میں نے باپ کی جو بات کی ہے اور بیٹے کی بات کی وہ اپنے گھر سے متعلق ہے، وہ تو آگے آ رہی ہے، لیکن میں نے ضمناً صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اور موضوع کی اہمیت کے لیے وہ مثال لائی ہے، لیکن یہاں قرآن جو ہے وہ کسی غیر کے گھر جانے کی بات اب کر رہا ہے. فرما رہا ہے اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں نہ جاؤ، کسی اور کے گھر میں نہ جاؤ، مگر حتی تستانسو جب تک اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلھا اور اس کے گھر میں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو. یعنی جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو پہلے آپ اسے اجازت لیں، اجازت لے کے داخل دیں، اگر وہ جب وہ اجازت دے تو اس وقت آپ جائیں، وہ اجازت نہ دیں تو ناراضگی نہیں، اس کی اپنی زندگی وہ نہیں دے رہا ہے، بعد میں مل لے گا. یا پھر آپ سلام کریں، سلام تین دفعہ کریں، السلام علیکم، جواب نہیں آیا، السلام علیکم، جواب نہیں آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہیں آیا، واپس لوٹ جائیں. قرآن کہتا ہے ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نیکی ہے، لعلکم تذکرون. اعلی حضرت ترجمہ کیا کہ کاش تم اس پر دھیان کرو، یہ تمہارے معاشرے کی بلائی ہے، اس سے سب بچیں گے. فرمایا اے ایمان والو جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لو اور اس پر سلام کرو. ہمارے وہاں آج کل سلام کا طریقہ یہ بیل ہے، بیل بھی ہمارے وہاں سلام تو تین دفعہ کیا جاتا ہے، لیکن بیل کی آواز ایسی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں بس وہ ایک ہی بیل کافی ہے، یہ نہیں کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کے تین دفعہ ہی بیل بنائیں، کیونکہ تین دفعہ سلام کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں سنا تو دوسری دفعہ سن لے گا، دوسری دفعہ نہیں سنا تو تیسری دفعہ سن لے گا. تو ہمارے وہاں تو بیل ہی ایسی ہے کہ وہ فرسٹ فلور پہ بچے تو پانچویں پہ آواز جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو قرآن پاک میں سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، تین دفعہ اجازت لینی ہے. تو ایک بیل دبائی، اور دبانے میں کتنے دیر تک ہاتھ رکھنا ہے، یہ کہ اس کو اذیت نہ ہو، مزاج یہ ہے، قرآن جو سمجھا رہا ہے مزاج یہ ہے کہ وہ آپ سے تنگ نہ ہو، کیونکہ آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں نا، تو وہ آپ سے تنگ نہ ہو، وہ آپ سے خوشی کا مظاہرہ کرے. تو فرمایا اجازت لو اس سے، اور اگر وہ اجازت لے لی آپ نے تو ذالک خیر لکم لعلکم تذکرون. اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے ارشاد، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم دھیان کرو. یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، فرمایا اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی غیر کے گھر جاؤ، کیونکہ پہلی ہمارے وہاں جو غیر اسلامی رسم ہے وہ یہ ہے، دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے، اور اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی جہالت، دروازے کے عین سامنے کھڑے ہوں گے، اگر وہ دروازہ کھولے تو اندر پورا گھر نظر آئے، یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ انتہائی غیر اخلاقی، بالخصوص علماء صلحاء نیک لوگ، ان کے تو بڑا شدید حکم ہے. بزرگوں نے یہاں تک لکھا، ایک محدث ہیں، نام میرے ذہن سے بھی محو ہو رہا، ان کے شاگرد جب آتے تو دروازے پر دستک نہیں دیتے، دور بیٹھ جاتے تھے کہ جب وہ نکلیں گے جب ملیں گے ہم، دروازے پہ بھی دستک نہیں دیں گے. اس لیے ایک رواج ہے کہ دروازے کے آگے پردہ لگایا جاتا تھا پہلے جگہ، کہ اگر دروازہ کھول کے وہ اندر ہی دیکھ رہا ہے تو کم سے کم پردہ تو ہو. تو دروازے پر دستک کا حکم یہ ہے، پہلے تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ کسی غیر کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہو. اجازت لینے کا طریقہ کہ بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یہ جملے، یہ باہر دروازے پا کے کھنکارنا، تاکہ وہ مطلع ہو جائے، اس کو پتا چل جائے کہ دروازے پر کوئی ہے اور اجازت وہ چل مانگ رہا ہے، جس سے معلوم مکان والے کو معلوم ہو کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یا یہ کہے کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. تو غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر رہتے ہوں، خواہ وہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو. میں نے تو کرائے پر دیا ہے، تو آپ نے بھلے کرائے پر دیا ہے، آپ اس کے مالک ہے یا نہیں، لیکن اب اس میں دوسرے لوگ رہتے ہیں. تو شریعت مطہرہ معاشرے کو سدھارنا چاہتا ہے، جب آپ دوسرے کو عزت دو گے تو وہ آپ کو عزت دے گا، اور دونوں ایک دوسرے کو عزت دو گے تو سوسائٹی امن والی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ میری عزت کریں، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کی عزت کروں. اس لیے سلام میں پہل کرنے کے لیے کہا گیا. اور تکبر جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے نا، قیامت کے دن متکبر جو ہوگا، متکبر وہ جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ چادر کبریائی میری ہے، جو اس کو چھیننا چاہتا ہے میں اسے رسوا کرتا ہوں. قیامت کے دن وہ چونٹیوں کی طرح چھوٹا چھوٹا چلے گا، اور لوگ اس کے اوپر جائیں گے، آج سینہ تان کے چل رہا ہے. تو اس لیے صحابہ ڈر گئے، حضور سے کہا حضور تکبر سے بچنے کا طریقہ کیا؟ فرمایا سلام میں پہل کر دو. سلام میں پہل میں لاجک کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، تو جہاں اس کو عزت دے رہے ہیں تو کبر گیا، کبر گیا، کیونکہ کبر اس کا الٹ ہے، اس کا اپوزٹ ہے. آپ اس کو عزت نہیں دے رہے ہیں، خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ کبر ہے.
جہاں سلام میں آپ نے پہل کر لی
تو یہ, اور اس لیے فرمایا گیا کہ پھر جواب دینا واجب ہے کہ جب اس نے سلام تیرے کو کر لیا ہے وہ تو سنت تھا, اب ریٹرن میں تو نے جواب دینا ہے, اس کو جواب دینے کو واجب اس لیے قرار دیا ہے تاکہ جس محبت سے وہ ملا ہے اسی محبت سے تو جواب دے دے اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. تو فرمایا اے ایمان والو جب تم کسی کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ, داخل ہونا چاہو تو اسے اجازت لو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ, کوئی بھی نہیں, فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, جب بھی بے مالک کی اجازت کے تم اندر نہیں جا سکتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دروازے پر آئے ملاقات کے لیے, وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا السلام علیکم, تو دروازے کے ساتھ ہی تھے, آہستہ کہتے تھے وعلیکم السلام, زور سے نہیں بولا کہ آواز باہر جا, پھر کہا السلام علیکم, تو انہوں نے خاموشی سے دروازے کے ساتھ ہی وعلیکم السلام. تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو جب جواب حضور کو آواز میں نہ آیا تو سرکار لوٹنے لگے تو دروازہ کھول کر وہ آئے اور حضور سے لپٹ گئے اور ہاتھ چوما, فرما حضور میں سن رہا تھا آپ مجھے سلامتی کی دعا دے رہے تھے اور میں لے رہے جا رہا تھا. تو یہ محبت کا ایک مزاج. پھر سرکار کو لے کر آئے گھر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. تو جب نبی امام الانبیاء لوٹ جائیں, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, تو ہمیں ان چیزوں پر ناک نہیں لگانی چاہیے. یہ حدیث سے دو باتیں پتا چلی ہے, ایک تو صحابی کی وعقیدت اور محبت کہ حضور مجھے بار بار جب سرکار سلامتی دے رہے ہوں تو پھر جہنم کیسے جلائے گی. السلام علیکم, سلامتی ہو تجھ سے, میری طرف سے امن ہے تجھے, میری طرف سے امن ہے. تو وہ تینوں دفعہ جواب دیتے تھے, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ زور سے آواز نہیں آئی جانے لگے تو پیچھے سے آئے حضور سے لپٹ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں سب سن رہا تھا لیکن آپ سلام کرتے تھے, میں چاہتا تھا کہ آپ سلام کرتے رہیں تاکہ مجھ پر سلامتی آئے. پھر سرکار کو گھر لے گئے اور گھر لے جا کر, تو ایک تو مسئلہ یہ پتا چلا, دوسرا یہ کہ امام الانبیاء نے بھی بتایا کہ لوگوں کا حق ایسا ہے کہ اگر وہ جواب نہیں دے رہا تو حضور بھی دروازے سے لوٹ گئے. تو یہ طریقہ ہے. فرمایا کہ اگر اس گھر کے اندر کوئی نہ ہو تو فلا تدخلوها, یہ نافذ کرنا پڑے گا آپ کو, میں یہ کرایہ دار ہے میرا. ٹھیک ہے, تو کرایہ دار ہے تو کیا آپ کون ہیں پھر, آپ کو کرایہ تو مل رہا ہے نا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کرایہ دار ہونے کا مطلب نہیں کہ مالک مکان آئے اور دروازہ ٹھوکنا شروع کرے اندر گھس جائے. اللہ رب فرمایا کہ فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم, جب تک اندر کا مالک اسے اجازت نہ دے وہ داخل نہیں ہو سکتا. وَإِن قِيلَ لَهُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, اور جب وہ تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ, اللہ کہتا ناراض نہ ہو, ہوا ازکا لہم, اسی میں تمہارے لیے بہت سترا عمل ہے. واللہ بما تعملون علیم, اور جو تم کام کرتے ہو اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے اور تمہارا بھی علم ہے. آگے ارشاد ہوا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. صحابہ نے یہ بھی حکم سنا تو کانپ گئے کہ اب اجازت لینا ہے, تو پھر تو لمبا لمبا سفر کرتے تھے, راستے میں مسافر خانے آتے تھے جیسے مسجد ہے. دراصل یہاں پر کہا گیا کہ جو مکان کسی کی ملکیت میں ہو, اور مسجد کسی کی ملکیت میں نہیں, اسپتال کسی کی ملکیت میں نہیں, سرائے کسی کی ملکیت میں نہیں, مسافر خانے کسی کی ملکیت میں نہیں. اب صحابہ کو یہ ہوا کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو راستے کے اندر ہوٹل آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ابھی اس کو بھی اجازت لے کر اندر جائیں, سرائے ہیں. تو وہاں پر قرآن کریم ذکر کر رہا ہے کہ یہ تکلف تمہارے لیے نہیں ہے, ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جب اس کا کوئی مالک ہو. فرمایا لیس علیکم جناح, اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں, ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کے رہنے کی جگہ نہیں اور اس میں تمہارے برتنے کے لیے کوئی اختیار ہے تو تم جا سکتے ہو. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو, یعنی یہ تمہاری نیت پر ہے جو تم حرکت کر رہے ہو. اگر واقعی میں تمہارا وہاں کوئی کام ہے, کوئی غلط عزائم نہیں ہے تو تم جا سکتے ہو, لیکن یہ بات کر کے نہیں, آگے والوں کو بات ہو رہی ہم سے, تم کوئی اور ارادہ نکالنا چاہتے ہو تو فرما یعلم ما تبدون وما تکتمون, جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے, ظاہر کرتے ہو بھی اللہ جانتا ہے نیتوں کو, لیکن ایسی جگہ جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو, جیسا واش روم ہوتے ہیں جو سرائے پر بنے ہوتے ہیں, وہ الگ ہے کہ جس میں اس کے کوئی چارجز ہوتے ہیں وہ ایک الگ سلسلہ ہے, لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں جیسے ہوٹلز ہیں. تو فرمایا کہ جس کا کوئی مالک نہیں, آپ سب آ رہے جا رہے ہیں بغیر اجازت کے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں کرسی سے, آ رہے ہیں چل رہے ہیں جا رہے ہیں, صحرا میں جو سرایا بنا ہوا ہے مسافر خانہ اس میں جا رہے ہیں, سو رہے ہیں, نکل رہے ہیں, تو فرمایا وہاں پر تمہارے کوئی بینیفٹس, تمہارا کوئی آرام ہے, اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جو کسی کی مل کر نہیں ہے، تو فرما لیس علیکم جناح، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اب آگے ایک اہم مسئلہ شروع ہو گیا. فرما قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. یہ گھروں کے احکامات کے ساتھ فوراً اس چیز کو ذکر کیا گیا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر غیر اسلامی رسومات کا سلسلہ ہوا کہ شرم و حیا اڑ گئی ہے، اور حیا ہی ایمان ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ حیا جو ہے وہ ایسا مرکز ہے، اور حیا جو ہے وہ خیر کی ایسی اصل ہے کہ سارے خیر جہاں سے نکلتے ہیں اس بیج کا نام حیا ہے. حیا جتنی ہوگی اتنی اچھی نیکی صادر ہوگی. حیا ہی سے لحاظ آتا ہے، حیا ہی کی وجہ سے بندہ سچ بولتا ہے، حیا ہی کی وجہ سے عادل بنتا ہے، حیا ہی کی وجہ سے اس میں صداقت، امانت، تواضع، کسی کی قدر آتی ہے. تو بے حیا ہوگا تو کسی کا مرتبہ بھی نہیں جانے گا. تو لہٰذا اس لیے فرما وہ حیا، حیا کو باقاعدہ پریکٹیکل طور پر لانے کے لیے فرما کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہو کہ حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. یہاں پر ارشاد فرمایا اور جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں. مثلا مرد کا بدن زیر ناف سے گھٹنے تک عورت یعنی چھپانے کی جگہ ہے. آج ہمارے وہاں سوسائٹی کے اندر نوجوان لڑکوں کو دیکھیں کہ جناب مذہبی گھروں کا بھی یہی حال ہو رہا ہے، اللہ محفوظ ہو، مذہب و غیر مذہب کیا، جو کلمہ پڑھتا ہے سب مذہبی ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. کیا یہ بات مذہبی اور غیر مذہبی؟ سرکار کا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو تو آپ مذہبی ہو، مسلمان ہو، اس میں تفریق کیا کر رہے ہو کہ جناب جس طرح کہ یہ کہا جاتا نا بھائی آپ نے اس کو منع کیوں نہیں کیا غلط بات سے، میں نیک نہیں ہوں. تو آپ نیک نہیں ہو تو کیا مراد؟ بھائی آپ ایک تو نیک نہیں ہو، دوسرا یہ کہ برائی کو دیکھ کر روگ بھی نہیں رہے ہو تو دگنا گناہ کما رہے ہو. جب تم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو تم حضور کے دین کے مبلغ ہو گئے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صحیح مسئلہ اگر جانتا ہے تو نیکی کو بتائے اور برائی کو روکے، برائی کو روکے. ہمارے محلے میں اگر ایک شرابی بھی آ جائے خدا نہ کرے، وہ پانچ دس پندرہ دن کے اندر 20-25 لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، اور ہم نیک ہوتے تو ایک ہی نمازی ہوتے دوسرا بنتا ہی نہیں. یہ ہماری دلچسپی ہے. اس سے مجھے اور آپ کو حیا حاصل کرنی چاہیے کہ نیکی کا حکم دیں. جس طرح جڑنا شریعت کے لیے اس طرح ٹوٹنا بھی شریعت کے لیے. سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے صحابہ اکرام کے لیے بھی ہوا، اور بعد میں اللہ رب العالمین جل والا نے اپنا کرم فرمایا تو وہ پوری امت کے لیے ہوا کہ ملیں گے بھی اللہ کے لیے اور ہٹیں گے بھی اللہ کے لیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے یہاں پر فرمایا کہ جو ارشاد ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آگے چند اہم مسائل ذرا غور کیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد کی ناف، اب نیچے سے مراد یہ کہ بس آپ پورا سمجھ لیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا مقام ستر عورت ہے، اس کو وہ چھپائے گا. یہ چھپانا اس پر لازم اور ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے کپڑے ہیں اور مالک وہ اختیار رکھتا ہے پھر بھی اگر وہ کچھ نہیں کرتا تو یہ خلاف مروت ہے، لیکن فرض اس پر یہ ہے. یہ نہیں کہ اب اس نے اتنا شارٹ پہنی کہ جناب اس میں یہ حصہ تو چھوڑ گیا، اب وہ اپنی جناب جو ہے کہ وہ اوپر کا حصہ جو ہے کہ وہ نہیں قمیض نہیں پہن رہا، ایسی پھر رہا ہے کہ تو شریعت نہیں کہا. یہ بھی وہ تو فرض حکم ہے کہ وہ تو اس کو روکنا لازم ہے. یہ غیر مروت طریقہ ہے، اور اس کو اگر تو رائج کرے گا تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا. یہاں جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ چیزیں جو خاص حرام قطعی کے درجے میں آ رہی ہیں. فرمایا مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ گویا کہ ڈھانپنا ضروری ہے. فٹ بال کھیل رہے ہیں جی، اس میں نیکر ایسا ہے کہ جس میں گھٹنے نظر آ رہے ہیں. وہ تو چھوڑیے، کھیل چھوڑیے، روز مرہ آپ کو شہر کے اندر ایسے نوجوان لڑکے پھرتے نظر آتے ہیں. باپ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی اس کو بتایا بیٹا یہ جائز نہیں ہے، اور باپ اس میں گناہگار ہوگا، ماں گناہگار ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کی کفالت میں. یہ کہے تو وہ باز رہ سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا تو باپ گناہگار ہے. وہ تو ہے، باپ بھی گناہگار ہے. تو یہاں پر قرآن کریم میں جو یہ بات ذکر کی ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. تو شرمگاہ سے مراد یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ شرمگاہ ہے، ستر عورت ہے، اس کو چھپایا جائے گا. اور یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اور عورتوں یعنی مردوں کے لیے کہ مرد کا بدن زیر ناف سے گھٹنے تک یہ تمام چھپایا جائے گا، اور عورتوں میں سے اپنے محارم کہ جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. چوتھا پارا ختم ہو رہا ہے، وہاں پر موجود ہے، جیسے باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، ماموں سے، چچا سے، ٹھیک ہے، یہ اس کے گویا کہ محارم ہے. تو محارم وہ ہیں جن سے نکاح دائمی طور پر حرام ہے. عورتوں کے لیے ہے کہ اپنے محارم کے لیے، اپنے محارم جو ہیں، اور غیر کی باندھی کا بھی یہی حکم ہے، مگر اتنا ہے کہ ان کا پیٹ اور پیٹ کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. حرہ اجنبیہ کا تمام بدن کا دیکھنا ممنوع ہے، یعنی آزاد عورت. اس کو اس مثال میں سمجھ، جیسے آج ہمارے گھر کے اندر خواتین ہیں، اگر محرم ہے، بیٹی اگر باپ کے سامنے آتی ہے، بہن اپنے بھائی کے سامنے آتی ہے، اس کو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے چہرے کا حصہ، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کا حصہ، اور ڈھیلا لباس اس نے اپنے بدن پر پہنا ہوا ہے کہ جس میں بدن کی چستی نظر نہیں آتی ہے، اس صورت میں بیٹی، بہن، بھانجی، بھتیجی، ان کا اپنے چچا، ماموں، باپ اور بھائی کے سامنے آنا جائز ہے. ٹھیک ہے، بال وہ صرف اپنے شوہر کے لیے کھولے گی. ابھی آگے مسئلہ آتا ہے، فرمایا کہ وہ کل للمؤمنین یغضضن ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. یہاں سے پہلے ایک مسئلہ سن لیجئے، جو قرآن کریم نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اس پر ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. سرکار نے فرمایا سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا سات طرح کے انسان، بندے اللہ کے سائے میں کی جگہ، اللہ رب العالمین اپنے سائے میں ان کو جگہ دے گا، جبکہ قیامت کے دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. فرمایا ایک بندہ وہ امام عادل، ایسا حکمران جو انصاف کرتا تھا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جا سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اس کی دھوپ کی تپش سے مر رہے، جل رہے ہوں گے، تو اللہ امام عادل، ایسا حکمران جو انصاف والا تھا، اس کو اپنے عرش کی ٹھنڈی سائے کے نیچے جگہ دے گا. فرمایا ایک تو امام عادل ہے، اور فرمایا وہ شاب النشا فی عبادت اللہ، اور ایک وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت جوانی میں کرتا رہا ہے، اور اس کا دل جوان ہو اور اس کا دل اللہ کی عبادت میں لگے. فرمایا یہ دوسرا بندہ ہے جس کو اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ورجل معلق قلبه فی المساجد، اور ایک بندہ وہ جس کا دل مسجد میں زیادہ لگتا ہو. فرمایا تیسرا وہ ہے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی وتفرق علی، اور ایک وہ بندہ کہ جو اپنے دوسرے بھائی سے اللہ کی محبت سے ملنے جائے اور اس سے ملاقات کرے اور اس سے جدا ہو. تو فرمایا یہ بھی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. جیسا آپ علماء سے ملنے جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ کی محبت کے لیے جاتے ہیں، یہ ملاقات. فرمایا ورجل، اور آگے سنیے اب یہ حدیث، فرمایا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ایک وہ نوجوان جس کو ایسی خوبصورت عورت جو مال میں، شہرت میں، حسن میں بھی بہت اعلیٰ ہو، اور اس کو بدکاری کی دعوت دے، اور نوجوان یہ کہے فقال انی اخاف اللہ، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا یہ نوجوان کو نیکی یہ ملے گی کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو نوجوان، جو مرد غیر عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنے سے اپنی نظر کو روکتا ہے، خدا اس کو عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے، ذوق دیتا ہے اللہ اس کو عبادت کی لذت. اللہ رب العالمین جب حرام کی لذت کو چھوڑتا ہے، تو اللہ پھر اپنے دیدار کی لذت، اپنے ذکر کی لذت، اپنے کلمے کی لذت اللہ رب العالمین جل وعلا اسے عطا فرماتا ہے. اور اس میں سے ایک بندہ ہوا ہے ورجل تصدق بالصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله شماله ما تنفق يمينه. فرمایا ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں چھپ کے صدقہ کرتا ہے، یہاں تک کہ جو دائیں ہاتھ میں دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی. فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه اللہ اکبر. اور فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. فرمایا یہ سات بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور حکم دیجئے حبیب عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، غیر مردوں کو نہ دیکھیں. ازواج مطہرات ہماری مائیں بیٹھی ہوئی تھیں، عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی تھے، وہ آئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جب پاس وہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات سے کہا پردہ کیجئے. کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. فرمایا تم تو نابینا نہیں. اللہ اکبر، یہ ترمذی شریف کی حدیث، فرمایا عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ وہ اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں، إِلَّا مَا ظَهَرَا مگر جتنا خود ہی ظاہر، إِلَّا مَا ظَهَرَا مِنْهَا مگر جتنا خود ظاہر ہوا ہے اس سے، اس کی اجازت اللہ رب العالمین جل وعلا نے دی۔ یہاں پر ایک حکم شریعت مطہرہ کا سماعت فرمائیے، آیت کیونکہ احکام سے متعلق ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں جو آیت پیچھے بھی گزری ہے اس میں چند ائمہ کے بڑے جلیل القدر اقوال ہے جو ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں موقع دیتے ہیں۔ امام زہری نے یہاں پر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے، یہ جو فرمایا ہے کہ اور وہ اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا وہ خود ہی ظاہر ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان محارم پر جس زیبائش کو جائز کیا جا سکتا ہے، اس زیبائش سے مراد ہے زیورات، محارم کے آگے جو چیز ظاہر ہو، مثال یعنی وہ خاندانی رشتے کہ جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، تو جو رشتے وہاں پر بیان کیے گئے ہیں ان کے سامنے یہ جو اللہ نے فرمایا جو خود ظاہر ہو، اس سے مراد ہے خاتون کے بدن پر جو زیورات ہیں وہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں عورتوں کے لیے عورتوں کے بال تو ان کے شوہروں کے سوا اور کسی کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جامع البیان میں اللہ رب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیر موجود ہے امام ابن جریر طبری کی، تو بیٹیاں اس پر غور کریں اور یہ حیا کے زیادہ قریب ہے جو قرآن کریم یہاں پر ذکر کر۔ آگے سنیے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور وہ اپنے سینے پر چادر ڈالے رکھیں۔ بعض بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ بس دیکھیے نا اللہ رب العالمین نے تو اوڑھنے کا حکم دیا ہے، سینے کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، آپ چہرے کو ڈھانپنے کا کیسے بات کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو اپنی مرضی سے قرآن نہ سمجھو، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ نور ہے، سورہ نور میں یہ آیت تو میری بہنیں مان گئی نا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ یہ اللہ یہاں پر دیکھو کتنی شفقت اور مہربانی سے اللہ ایک ایک حکم بیان کرتا ہے، ایک ایک چیز سکھاتا ہے۔ اللہ صرف اتنا ہی کہہ دے تو پردہ کرو، لیکن دیکھیں ایک ایک چیز کتنی شفقت اور کتنی مہربانی ہے۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، تو اس کا کیا یہ ترجمہ ہوگا کہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں تو وہ کیا چہرہ کھلا رکھیں؟ نہیں، بلکہ یہ بات سورہ نور کی ہے۔ اب آ جائیے سورہ احزاب میں جو اس کے بعد اتر رہی ہے، شاہ صاحب اوپر آئیے، جو اس کے بعد اتر رہی ہے۔ سورہ نور کے اندر میرے دوست بزرگوں پردے کا حکم آیا، کیونکہ اس زمانے میں جو دیگر قبائل کی خواتین تھی وہ اپنے سر اور سینے پر کچھ نہیں ڈالتی، تو قرآن کا یہ حکم نازل ہوا کہ وہ اپنے سینوں پر دوپٹے ڈالیں اور اپنے سینوں کو ڈھانپے۔ ایک اب آ جائیے آپ سورہ احزاب میں، جہاں پر سورہ نور کے بعد جو اتر رہی ہے اس میں یوں ہوتا تھا کہ جو کچھ منافقین وہ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جب وہاں پر رفع حاجت کے لیے واش روم کے لیے جب وہ جاتی تو ظاہر سی بات ہے گھروں کا تو رواج نہیں تھا، وہ اپنے گھروں سے نکل کر رات کے اندھیرے میں دور چلی جاتی، تو یہ منافقین ان کا پیچھا کر کے ان کے ساتھ بدتمیزی اور گویا کہ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ جو باندیاں تھیں نا، جو باندیاں غلام، ان کے چہرے کھلے ہوتے تھے۔ اب اس چہرے کھلے ہونے کی وجہ سے وہ کبھی آزاد عورت کے ساتھ یہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ احزاب کی آیت اتاری اور فرما دیا کہ اب مومن عورتیں اپنے چہروں کو بھی ڈھانپیں گی، تاکہ ہرا اور باندی اور آزاد عورت کے اندر فرق ہو جائے۔ یہ جو سینے ڈھانپنے کا حکم ہے یہ حکم ہے ستر کا، حجاب کا حکم آ رہا ہے سورہ احزاب میں۔ اب اللہ رب العالمین فرما، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہو، وہ بناتی کا، اپنی بیٹیوں سے کہو، وہ نساء المؤمنین، اور ہر مسلمان عورت سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتی ہے جلابیب، وہاں تو کہہ دیا تھا کہ چادریں ڈالے، تو یہ چادریں لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ فرمائیے حکم تھا تاکہ منافقین کی اس بدتمیزی سے بچے، اور اللہ نے آگے فرمائیے تاکہ تم پہچانے جاؤ
کہ تم آزاد ہو تو جلابیب سے مراد وہ چادر ہے جو خواتین سر سے ڈالیں گی، اس سے چہرہ ان کا چھپا رہے گا اور آنکھ اس سے ظاہر ہوگی کہ جس سے وہ راستہ دیکھے۔ تو یہ آیت کریمہ چہرے کو چھپانے کو واجب قرار دیتی ہے۔ ہمارے بعض لوگ جذباتی طور پر سورہ نور کی وہی آیت پڑھ لیتے ہیں کہ سینے کو ڈھانپنے کا حکم ہے۔ میں نے کہا سورہ نور پہلے اتری ہے، سورہ احزاب بعد میں آئی، وہاں گریبانوں پر سینوں پر چادر ڈالنے کا حکم ہے، یہاں ہے من جلابیب ہننا۔ جلابیب اس چادر کو کہتے ہیں جب سر پر ڈالا جائے، وہاں تو سارا بدن ڈھانپنے کا حکم الگ آیا ہے، یہاں اگر وہی حکم ریپیٹ ہوتا تو چہ مانا دار۔ تو جلابیب سے مراد وہ چادر ہے جو بدن کے ساتھ چہرے کو ڈھانپے گی، اس لیے خاتون کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے گی۔ چہرہ وہ صرف محرم کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہے، بھائی کے سامنے، والد کے سامنے، بیٹے کے سامنے، غیر محرم کے سامنے وہ چہرہ بھی کھلا نہیں رکھے گی، اس لیے کہ بھائی کے سامنے تو اس کا ستر ہوگا، یعنی سارا بدن ڈھپے گا، اگر یہی سارا بدن ڈھانپ کر وہ غیر محرم کے سامنے بھی جائے گی تو پھر محرم کا اختصاص کیا رہا؟ محرم کا اختصاص یہ ہے کہ اس میں الا ما ظہرا، جس میں اس کے اعضاء میں سے چہرہ اور ہاتھ کھلا رہے، لیکن غیر محرم کے سامنے یہ بھی چھپا رہے گا۔ تو لہذا قرآن کریم آگے فرماتا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بُعُولَتِهِنَّ، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرے، اپنے زیورات کو، مگر کس کے سامنے؟ اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائِهِنَّ، اپنے باپ کے سامنے کر سکتی ہے، او آبائی بُعُولَتِهِنَّ، اپنے سسر کے سامنے کر سکتی ہے، او أَبْنَائِهِنَّ، اپنے بیٹوں کے سامنے کر سکتی ہے، او أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ، یا اس کا شوہر پہلے ایک عورت رکھتا تھا اور اس کے نکاح میں تھی اور اس کا بیٹا تھا، تو اپنے شوہر کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ یہ کر سکتی ہے، یعنی اس کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ زینت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ اور بدن کے جو زیورات اس کے اوپر ہے وہ آ رہی ہے تو وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ یہ اگر یہی اجازت غیر محرم کے لیے بھی دے دی جائے تو یہاں ساری قیدیں لگانا کہ باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، تو اس کی کیا تخصیص رہ جاتی ہے؟ تو پتا چلا اپنے بیٹے، باپ اور سسر کے سامنے ان چیزوں کی اجازت ہے، غیر محرم کے سامنے ان میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور وبنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، اپنے بھانجوں کے سامنے، ونسائہن، اور اپنی دیندار عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا پھر وہ جو باندیاں تھی، یہ دیندار عورتوں کے سامنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد علماء نے یہ لیا ہے کہ ایسی عورت جس کا کردار درست نہ ہو، بھلے وہ مسلمان ہو، مسلمان عورت کا پردہ اس سے بھی ہے۔ ہمارے وہاں سارا فرق ختم ہو گیا۔ ایسی عورت جو اپنے بدن کی نمائش کرائے، الحاظ باللہ، یا جناب وہ ان خرافات میں مبتلا ہو، یہ قرآن کا حکم ہے، کوئی مجھے ڈانٹے نہیں، یہاں پر آئے ہیں، قرآن کو دیکھیں۔ ایسی وہ عورت جو دین میں، اخلاق میں، اس کا مرد کے ساتھ اختلاط ہو، ڈرامے ہو، فلمیں ہو، یہ ہو، اس کے ساتھ جس طرح مسلمان آزاد عورت کا غیر محرم مرد سے پردہ ہے، اسی طرح اس دیندار عورت کا اس عورت سے بھی پردہ ہے۔ یہ ہے دین اسلام کی پاکیزگی۔ فرما اب التابعین، اور اس کے نوکر کے سامنے اپنی زینت واضح کر سکتی ہے، مگر کب؟ اللہ فرماتا ہے غیر اولی الاربۃ من الرجال، کہ جبکہ اس کی عمر اتنی چھوٹی ہو کہ اس میں شہوت نہ آئی ہو۔ اتنا چھوٹا بچہ جو عورت کے شرم کے مقام کو کہ اس سے متعلق گویا کہ اویئرنیس نہ رکھتا ہو، سمجھ نہ رکھتا ہو، تو اتنا چھوٹا بچہ ہے تو اس کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، جو باپ کے حکم میں، بیٹے کے حکم میں، سسر کے حکم میں، اسی کے ضمن کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ یہاں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جب ملک شام کو فتح کیا تو ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمہ عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا، یہ جو فرمایا گیا کہ نوکر اگر ایسا ہو کہ جو قرآن کریم ذکر کہہ رہا ہے کہ غیر اولی الاربۃ من الرجال، بشرطے کہ شہوت والا وہ مرد نہ ہو، تو اس میں ایک مثال یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح کے جو خواجہ سرا ہے، ایک رسم یہ بھی، بچہ پیدا ہوا تو خواجہ سرا کو گھر میں لے آتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اگر پہلی بات تو یہ خواجہ سرا ہوتے نہیں ہیں، یہ بناوٹی باندھتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، گانا لینے کے لیے، توجہ ہے؟
ان کے ساتھ پردہ عورتوں کا ویسے ہی رہے گا، لیکن اگر واقعی میں وہ خنسا مشکل ہے، خواجہ سرا ہے، وہ مرد نہیں ہے، لیکن اب ازواج مطہرات تشریف فرماتی ہیں حضرت عائشہ دیگر ازواج، ظاہر سی بات ہے سیرت سے ہی ہم سیکھیں گے، تو ایک خواجہ سرا ازواج مطہرات کے پاس آیا اور حضور سید عالم ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے، وہ آتا جاتا تھا، ایک دن آ کر اس نے ایک عورت کے بدن سے متعلق بات کیا کہ اس کا بدن ایسا ہے، اس میں سلوٹیں ایسی ہیں، تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ اس کا مطلب اس کے اندر وہ شہوات ہیں، فرمایا آئندہ اس کو گھر میں نہ آنے دیا جائے، اور اس کو روک دیا گیا۔ تو لہذا یہ جو خواجہ سرا سے حکم ہے ان سے بھی پردہ شریعت مطہرہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب وہ اور عورتوں کے بدن سے متعلق ان کی ہیئت اور کیفیت سے متعلق بات کرتا ہے تو اس کے اندر وہ شہوات کا عنصر ہے تو فرمایا کہ اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور یہی قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر ذکر کیا۔ صدر الفاظر یہاں ایک بڑی پیاری بات بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو قرآن نے کہا نا کہ غیر اولی الاربۃ من الرجال، بشرطے کہ وہ نوکر شہوت والا مرد نہ ہو، فرمائے اس سے مراد ایسا بوڑھا، یہ بھی ہے کہ جناب دیکھیے کہ ایسا بوڑھا گھر میں کام کرنے والا بندہ ہے کہ جو بوڑھا ہے اور جنہیں اصلا شہوت باقی نہیں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ صالح بھی ہو، کیونکہ عمر کے ایک حصے میں جانے کے بعد بندے سے یہ خیالات مدھم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ صالح بھی ہو تو یہ قید کے ساتھ اگر ایسا خادم ہے تو اس کے سامنے آنے کی شریعت مطہرہ نے یہاں پر گویا کہ اجازت دی ہے کہ جبکہ وہ ایسا صالح ہو۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ مریدنی جو ہے وہ اپنے پیر کے کمر یا پاؤں کو دبا سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا جب محل فتنہ نہ ہو۔ اس پر لوگوں نے، امام تو امام ہے، اب لوگوں نے جناب جو ہے وہ اس میں شور مچایا کہ یہ تو مریدنی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ بدن کو دبائے، ہم نے کہا وہ سارا اصول جیسا قرآن نے یاد ذکر کیا، اب التابعین غیر اولی الاربۃ، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ غیر اولی الاربۃ من الرجال، یہ وہ قید ساتھ میں، فرما محل فتنہ نہ ہو، یعنی کریہ الوجہ ہو، جس کو دیکھ کر چہرہ دل راغب نہ ہو، عمر کے اس حصے میں وہ پہنچے، یعنی یہ ایسا نہیں کہ یہ کیا جائے، نہ نہ، یہ ایسا ہے کہ کبھی ایسا ہو تو شریعت اس پر کیا حکم دیتی، تو یہی حکم دیتی ہے شریعت مطہرہ کہ اپنے نوکر کے سامنے بھی نہ آئے، لیکن نوکر اگر ان شرطوں والا ہو تو شریعت پھر یہاں پر گویا کہ رخصت دیتی ہے، تو وہاں پر بھی اگر محل فتنہ نہ ہو، کہ وہ محل مشتہات نہ ہو، جس کو دیکھ کر شہوات کا غلبہ نہ ہو، کریہ الوجہ ہو، عمر کے سن آخر کے اندر ہو، تو شریعت مطہرہ اس کو گویا کہ اس میں اباحت کا حکم دیتی ہے، جیسا یہاں پر یہ نہیں کہ نوکر کے سامنے ہی آئے، لیکن فرما اگر نوکر اس کیفیت کا ہو تو پھر آنے کی اس کو اجازت دے دی گئی ہے، وہاں پر حرام نہیں ہے۔ تو یہ وہ کنڈیشنل ایک حکم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ابھی طفلے، یا وہ بچے جو چھوٹی عمر کے ہوں کہ جنہیں گویا کہ شہوات کا علم نہ ہو، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، فرما جنہیں عورت کی شرمگاہ، شرم عورت کی شرم کی چیزوں کی خبر نہ ہو کہ عورت کے معاملات کیا ہے اور مرد کے معاملات کیا ہے، ان کی اگر اس کو خبر نہ ہو، عمر کا اتنا چھوٹا بچہ ہے، فرمایا شریعت تو یہاں تک فرماتی ہے کہ 7 سال کا اگر بچہ ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو ان بچوں کے بستر الگ کر دو، اور یہ ساری غیر اسلامی رسمیں ہمارے وہاں چل رہی ہیں۔ آخر میں فرمایا وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورتیں جو ہے وہ گھر میں بھی، اب دیکھیں یہ گھر کا حکم ہے، عورتیں گھر میں بھی زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ اس سے گونج پیدا ہو، لِيُعْلِمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ جانا جائے کہ ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اب بتائیے یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی گویا کہ اس طرح آواز سے بولنا یا اتنے تیزی کے ساتھ چلنا کہ ان کے سنگار یا ان کے حسن کا اظہار کسی غیر کے سامنے ہو، شریعت اس سے منع کرتا ہے، تو بازاروں میں، گلیوں میں، فیملیز میں، کزنز میں بے پردہ بھٹکنا، العیاذ باللہ، وہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو غیر اسلامی رسومات کا یہاں پر رد کیا جا رہا، اور اللہ فرما وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون، سارے کے سارے مسلمان توبہ کرو، اے مسلمانوں ان تمام باتوں سے تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ میرے دوستو بزرگو، یہاں پر پھر کئی چیزیں بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں ہم شادی کی رسوم کی طرف آتے ہیں، اور اس میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ دیکھیں شادی کی جو رسومات ہمارے وہاں پر ہے فی زمانہ، وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ برادری مختلف ہونے کی وجہ سے، حالات مختلف ہونے کی وجہ سے، محلے مختلف ہونے کی وجہ سے رواج بدلتے چلے جاتے ہیں، تو شادی کی مروجہ رواج کے اندر ڈھول ہے، ناچ گانا ہے، مرد و زن کا اختلاف ہے، یہ تو بہت زیادہ. ابھی تو جناب پارٹیشن ختم ہو گیا، اس کو نئی تہذیب کہا جاتا ہے، فیشن. اور مولانا کو کہتے ہیں آپ اس میں آ کر نکاح پڑھائیں گے، وہ مولا خدا کو کیا جواب دے گا کہ جہاں حرام کا اتنا بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، سورہ نور کی آیات کی تقدیس کو پامال کیا جا رہا ہے اور اس کو پسے پشت پھینکا جا رہا ہے، اس میں کون اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، نکاح خواہ کہتا ہے، جو اس ماحول میں آئے، ایسے ہال میں آئے جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی تمیز نہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ پردہ نہ ہو، اس میں وہ اللہ کا خطبہ پڑھے، دین کی حدیث پڑھے اور شرعی مسئلے کو نافذ کرے، اس بندے کو کیا کوئی عالم کہے گا؟ تو آج تو یہ فیشن بن گیا، اور ہم اس کی مذمت، غلط کو غلط نہیں کہیں گے نا، ہم کسی کو نومینیٹ نہیں. ہماری حال یہ ہے، مسئلہ بیان کرو تو کہتے ہیں آپ نے ہماری برادری کو کہہ دیا. وہ کیسے کہہ دیا بھائی؟ حالات کا کوئی شان نزول ہوتا ہے، کوئی وجہ بنتی ہے تو بندہ بات کرتا ہے، تو وہ آپ سے نہیں کر رہا، آپ وجہ بن گئے تو سب کو مسئلہ بتایا جا رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ابھی آگے میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. تو لوگ اپنی ذات پر لے لیتے ہیں، کیوں اپنی ذات پر آپ لیتے ہیں اللہ کے دین کو سمجھنے کی نیت میں، اور آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ علماء کے منہ پر بھی پٹی باندھیں گے؟ کیا آپ اپنے برادری کے زور سے علماء کی زبان بند کریں گے کہ تم الٹے سیدھے جو بھی کام کرتے ہو نہیں، ابھی نہیں بولنا کیونکہ برادری بڑی زوردار ہے. تو آپ کی برادری کو تھوڑی مخاطب کیا ہے، آپ کو تھوڑی نومینیٹ کیا ہے میرے بھائی. اگر آپ سے بغض نکالا جائے گا تو اس کا گناہ اس کو ہوگا، لیکن اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو پھر آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے نا، اور پھر آپ کی وجہ سے غلط کام ہوا ہے تو پھر اس میں اگر شرعی مسئلہ بیان کیا جائے تو آپ کو بحیثیت مسلمان اور اللہ کا بندہ سمجھ کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے نا. آپ عالم کو محض ایک بندہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو شریعت کا پیغام دے رہا ہے اس پر نظر رکھیں نا. آپ اتنا اپنے آپ کو سیکور کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جناب، آپ ہمیں کیا چیز، جب قرآن بیان کر رہا ہے تو تم قرآن کے مقابلے پر آ رہے ہو، اور اگر دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو پھر تو آپ کا رد شدید ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت آپ قرآن کے مقابلے میں ایک طاغوت بن رہے ہیں، اور طاغوت شریعت مطہرہ میں اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، وہ طاغوت ہوتا ہے. اور طاغوت کے ساتھ مقابلہ کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اس کی اس بری رسم کو ختم کرے. غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو وہ تو اجر والا ہو جائے گا، یا جہاں غلط کام ہو رہا ہے وہاں دیندار لوگ چلے جائیں گے تو وہ تو سند مل جائے گی، تو شریعت کا اعتبار کیا رہے گا؟ صرف درس دور بریانی کھاؤ اور چلے جاؤ؟ تو یہ اللہ کے دین کا مذاق نہیں. اپنی تنظیموں کے منشوروں سے لوگ اتنے حساس اور وفادار ہیں، خدا کے دین سے بس اتنے کہ ہال سے باہر نکلے سب بھول گئے، پھر بعد میں فاتحہ کرو یا چہلم کرو یا قبر پر پھول ڈالو، اس سے بخشش نہیں ہوتی. بخشش عقیدے اور نظریے سے ہوتی ہے. یہ بات کی چیزیں، جب عقیدہ درست ہوگا اور اخلاق وفاداری ہوگی تو پھر سوئم بھی جائز ہے اور چالیسواں بھی جائز ہے. تو یہ مجھے اور آپ اس میں خطاب کرتے وقت ہم بھی شامل ہیں نا، کوئی ہم کوئی گویا کہ آسمان سے اترے. ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، جو بیان کر رہا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا، جو سن رہا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا. تو کیوں نہیں آپ شریعت کے جذبے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیے، شادی بیاہ کے اندر جو رسومات چل پڑی ہے وہ گانے بجانے کی، گانا بجانا نہ ہو تو پھر شادی کیسے؟ اب ذرا حدیث پاک سنیے، اور میں اور آپ اس حدیث کو آئینہ بنا کر اپنے آپ کو آگے پیش کریں. چند منٹوں کی بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. اب تک تو تمہید تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے. تو بس دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، ایک نعمت کے وقت باجیے کی آواز اور ایک مصیبت کے وقت چلانے کی آواز. قرآن سر پر رہ کر دلہن کو رخصت کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ مباح ہے، اس کو خلاف نہیں ہے، لیکن جو پہلے پورا دین آپ نے گرا دیا اور وہ آوازیں نکالی علی الاعلان آپ نے، توجہ ہے، کہیں نہ کہیں آپ کسی مذہبی عہدے پر بھی ہیں. یہ مذہبی عہدے پر نہیں ہیں تو کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، اگر یہ مال، یہ بنگلے، یہ سوسائٹی، یہ کشادگی آپ کو ملی تو اس لیے ملی ہے کہ سب کو جمع کر کے آپ دین کا مذاق بنائیں گے، یا اس لیے ملی ہے کہ اللہ سے ڈر کر لئن شکرتم لزیدنکم، جو میری نعمتوں کا شکر کرتا ہے میں شکر میں اضافہ، اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں. ہم تو وہ ملاؤں کی طرح تو نہیں ہے کہ لوٹا بستر اٹھائے اور گانے والوں کی طرح گانا بھی کریں، اور اگر بروکیسی کے اندر گانا پسند ہے تو وہ مولوی گانا بھی کر کے دکھائے. تو یہ کون سمجھ، اس طرف سے یہ دجال ملا شریعت کو گراتے ہیں، باقاعدہ گانا گاتے ہیں، اللہ کی طرف گانے کی نسبت کرتے ہیں، مسجدوں کے ممبر پر گانے کی بات کرتے ہیں، ان کی آواز نکالتے ہیں، عورتوں کو بلا کر اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یا وہ پیر جو عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں.
میں جگہ گیا، یہ ہمارے نام نہیں رہتا کسی جگہ کا، تقریر کر کے ہم فارغ ہوئے، دین کے لیے لوگ عزت دیتے ہیں، ورنہ ہم آپ عام لوگوں کی طرح ہی. وہ خواتین آ گئیں، میں حیران ہوا لفظ کیا بول رہے ہیں، شاہ صاحب ان کو پیار دیجئے. خواتین کھڑی ہیں کہ ان کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھیے. میں نے کہا کن کے مرید ہیں؟ نام بڑے کا لیا، بہت بڑے کا. میں نے کہا وہ بھی یہ کرتے ہیں؟ کہا. میں نے کہا پھر ان کی بیٹھ ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ یہ عمل جائز نہیں ہے، آپ دوبارہ کسی صحیح بندے سے مرید ہو جائیں. میں نے کہا یہ بہنیں ہماری ماں کی جگہ پر ہیں، ہماری بہنوں کی جگہ پر ہیں، ہماری بیٹیوں کی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ آپ سامنے لا کر کھڑا کریں اور ہم ان کے سر پر ہاتھ رکھیں؟ میں نے بہنوں کے سامنے ہاتھ جوڑا، میں نے کہا آپ گھر میں جائیے، میں کوئی پانی پر سورہ فاتحہ شریف پڑھ دیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پردے میں پیش کر دیتا ہوں. یہ کیا رواج ہے کہ پیروں کے آگے عورتیں آ رہی ہیں؟ توجہ ہے. ہاں اگر وہ با پردہ ہو کر آتی ہیں، ان کے شوہر ساتھ میں ہو، اور وہ اگر کہیں پر بیٹھ کر ان سے بات کرنا چاہتی، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو رواج دینا کہ پیر صاحب ہاتھ رکھ دیں سر پر، یا ہاتھ پکڑ لیں غیر محرم عورت کا. حضرت امہات المومنین اور صحابیات کہتی ہیں کہ حضور نے ہم سے بیعت لی، لیکن کبھی حضور نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. حضور منزلہ باپ کے ہیں، حضور بمنزلہ باپ کے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. حضور تشریف فرما تھے، پردے سے ایک عورت نے ہاتھ آگے کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ہاتھ ملانا چاہتی ہوں، سرکار نے فرما کہ نہیں، میں ہاتھ نہیں ملاتا ہوں. توجہ آپ. بلکہ ایک عورت کو تو حضور نے یہ بھی، کیونکہ حضور مثلے استاذ باپ کے ہیں، وہ عورت نے ہاتھ آگے کی، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، تو حضور نے ہاتھ تو نہیں ملایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ تو شادی شدہ ہے؟ کہا ہاں. کہ تیرے ہاتھ مردوں کی طرح کیوں ہے؟ تو اس پر مہندی کیوں نہیں لگاتی؟ یعنی یہ آداب بھی سکھائے کہ اپنے گھر کے لیے. تو یہ دیکھیے کہ ہاتھ ملانا، سر پر ہاتھ رکھنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت وقت چلانے کی آواز. تو ہم خوشی کے وقت کتنے باجے بجاتے ہیں، یہ دونوں آوازوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہے. العیاض. کنز المال میں روایت موجود ہے باب اللہ میں، حضور سید عالم فرماتے جو گانے والی کے پاس بیٹھے، کان لگا کر دھیان سے سنیں، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا گرم کر کر انڈھیلے گا. العیاض باللہ، استغفر اللہ. حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے، حضور سید عالم کا ارشاد ہے، میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر اسے کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے. آج یہ عمل ہمارا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کو سوسائٹی، تہذیب، سیولائز سوسائٹی، کہ آپ ڈرنک نہیں کرتے ہیں. العیاذ باللہ. آپ جناب جو ہے وہ، یہ آپ نے کیا ماحول بنایا ہوا ہے؟ یہ تو سیولائز دور ہے جناب، ترقی کر گیا ہے دور، بالکل آزاد ماحول ہونا چاہیے. کون عورت اور کون مرد، بالکل بیٹھے جناب آپ. تو میں نے کہا یہ جو اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں، ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے. آپ ہمیں تقیانوس کہو، لکیر کے فقیر کرو، جو لکیر مصطفیٰ نے کھینچ دی ہے ہم اسی پر چلیں گے. قرآن کریم میں ذکر کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطانوں کا بھائی ہے. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور حضور سید عالم کا ارشاد ہے، تین بندوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تین باتوں کو ناپسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تین باتوں کو ناپسند فرمایا ہے، بیکار گفتگو جس کا کوئی حاصل نہیں، بک 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 کر رہے ہیں، اٹھ کر گئے تو کوئی کام نہیں، بیٹھے تو کوئی کام نہیں، درود شریف پڑھ لیں، کلمہ شریف پڑھ لیں، کوئی نیکی کی اتنی بات سنتے ہیں، کوئی نیکی کی بات کر لیں، کوئی جائز کاروبار کی بات کر لیں، جس کا کوئی کام ہو نا، کوئی فائدہ ہو. مال، بیکار گفتگو، مال ضائع کرنا اور زیادہ سوال کرنا، عمل کچھ بھی نہیں، زیادہ سوال کرنا. آخری طرف آئیے، ہماری شادی کی رسومات میں ایک رسوم منگنی ہے. میں نے پہلے کیا کہ سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے شروع میں ہم نے شریعت کے قانون بیان کیا. منگنی ہے، منگنی کا مطلب شادی کے نسبت، یعنی لڑکا اور لڑکی کو شادی کے لیے منسوب کر دینا، یہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات. اگر منگنی کے رسم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو کہ لڑکے کی ماں یا بہن، لڑکے کی ماں یا بہن جا کر لڑکی کو انگوٹھی پہنا دے اور اس میں گانا بجانا خرافات نہ ہو، تو یہ مباح ہمارے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، ٹھیک، اتنی تو اجازت شریعت متعارن. لیکن منگنی وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں. منگنی کے بعد ٹیلی فون پر گفتگو کرنا یہ حرام و ناجائز ہے، کیونکہ یہ تو وعدہ ہی نکاح، وہ تو ابھی غیر محرم ہے اس کے لیے. میں نے کچھ دوستوں کو دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب منگنی کے بعد وہ بچی اس لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے، گھوم رہی ہے. تو میں نے کہا کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کہ لڑکا بڑا نیک ہے. تو میں نے کہا جب اعتماد تھا تو وعدہ کیوں کیا؟ پہلے نکاح پڑھا دیتے. کیا کر رہے ہو اپنے بچوں کے ساتھ؟ کیوں ان بچوں کی اپنی جہالت؟ شریعت کا مسئلہ ہے، علماء کے پاس جاؤ، برادری نہیں بتاتی. الا یہ کہ برادری کے سمجھدار لوگ ایسے ماشاءاللہ ہوں تو ایک الگ مسئلہ مستثنا ہے، علماء سے پوچھو. تو منگنی جو ہے وہ وعدہ ہی نکاح ہے، اس کے بعد گفتگو جائز نہیں ہے، یہ شریعت کو گرانا ہے. سورہ اس میں ہنسنا بھی نہیں میرے دوستوں، ورنہ ایمان خطرے میں آئے گا. قرآن ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جس کو ہم سن کر لطیفے کے طور پر ہنسیں؟ معاذ اللہ. اللہ فرماتا وما قدر اللہ کا قدر ہی، ان نادانوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر تھی. لیکن والذین آمنوا شد حب للہ، مومن وہ ہے جو ٹوٹ کر اپنے رب کا ادب کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، اس کے کسی ذکر کو، اس کی بات کو ہلکا نہیں جانتا. جب رب کی بات آتی ہے تو وہ ہر قسم کی مذاق مستی دماغ میں نکال کر سنجیدگی اور وفادار ہو جاتا ہے. تو لہذا منگنی وعدہ نکاح، اگر آپ کو پتا اتنا اچھا ہے کہ لڑکا اچھا ہے اور گھومنے نہیں نہیں وہ تو بڑا اچھا بچہ ہے، تو میں نے کہا بالکل اچھا ہوگا، ہم کب اس کے انکار کر رہے ہیں. تو منگنی وعدہ نکاح ہے، تحقیق کے لیے ہوتا ہے، تو آپ پہلے ہی نکاح کر دیجئے تاکہ وہ دلہا اور دلہن شوہر اور بیوی ہو جائیں اور شریعت مطہرہ نے جو ان کو آزادی دی ہے اس پر وہ عمل کریں. اسی طرح میرے دوست بزرگوں، جہیز کا ایک مسئلہ ہے. جہیز کس کو کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کے اندر جہیز وہ ہے جو بیٹی کا باپ اور بیٹی کی ماں اپنی طرف سے جو اپنی بیٹی کو دے، یہ جہیز ہے، یا الٹا ہوتا ہے. غور سے سنیے، جہیز کی رسم جو ہے شریعت مطہرہ کے اندر ایک درجے میں جائز اور سنت ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کو، ماں اپنی بیٹی کو، اس کی ضروریات زندگی سے متعلق جو سامان، جو زیور، جو رہن سہن کی چیزیں حسب توفیق دے، یہ جہیز ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا وعلیہا کو جو جہیز کی چیزیں دی تھی، وہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک کمبل، بان کے ایک چارپائی اور چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک جھاجل اور ایک مشک، دو چکیاں اور دو مٹی کے گھڑے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو دیا. اگر وہ اشارہ کرتے نا تو صحابہ اکرام سونے کا ڈھیر لگا دیتے، سونے کا بولیے ڈھیر لگا دیتے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے میرے دوست بزرگوں، حضور نے فرمایا بڑی برکت والا نکاح وہ ہے، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. حضور سید عالم نے کیا فرمایا؟ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں بوجھ کم ہو. اتنا زیادہ اہتمام کرنا کہ بوجھ بننا اور معاشرے میں وہ کمپٹیشن بن جانا، مسابقت بن جانا، اور پھر باپ پر اتنا بوجھ آنا کہ وہ گویا کہ قرضہ لے کر کرنا. لیکن اس باپ کو بھی سوچنا چاہیے، شریعت تیرے ساتھ کھڑی ہے تو تو واہ واہ کیا دکھاتا ہے؟ جتنی شریعت نے اجازت دی اتنا کر لے، ختم ہو گئی بات. باپ بھی تو پھر معاشرے کے اس دھارے کے ساتھ بہنا چاہتا ہے کہ میں اس فیکٹری کا نوکر ہوں لیکن میرے سیٹھ کی بیٹی کی شادی ایسی ہوئی تھی تو میں بھی کہیں سے لا کر اسی ہال کے اندر کروں گا. تو کیوں اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال رہا ہے؟ جب شریعت تیرے، کوئی کہے آپ نے بڑا کم کیا تو آپ کہیں کہ ناجائز تھا، سنت کے خلاف تھا. کہ لگے نہیں تو کہنے گا آپ توبہ کریں، آپ تو واقعی. تو جہالت کو اس طریقے سے ختم کیا جائے. اب میرے دوستوں بزرگوں، اب یہ جہیز شرعاً لڑکی جو ہے اس کے باپ اور ماں اپنی خوشی سے جو اپنے بچی کو جو دیتے ہیں وہ جہیز ہے. یہاں ہندوانہ رسم آئی ہے کہ لڑکے والے، میں کہتا ہوں اتنے بڑے لڑکے والے، یہ تو مرد کی مردانگی اور بے حیا کے خلاف ہے. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لڑکی کے گھر والوں سے گویا کہ رشوت مانگتے ہو، بھیک مانگتے ہو؟ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ فخر کی بات نہیں، یہ تمہارے وقار و عزت کے خلاف ہے کہ لڑکی کے گھر والوں سے مانگ رہے ہو. تو جہیز وہ ہے، جہیز جو شرن ہے وہ لڑکی والے اپنی بیٹی کو اپنے حسب توفیق جو چیز دیں وہ ہے. لڑکے والے اگر مطالبہ کریں گے تو یہ رشوت ہے. یہ کیا ہے جی؟ رشوت نہیں، یہ ہونا چاہیے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ رشوت ہے. ایک تو مرد کی مردانگی اور حیا اور غیرت کے خلاف ہے،
دوسرا یہ رشوت اور حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. مرد والے مطالبہ نہیں کر سکتے. بیٹی کا باپ حسب توفیق جتنا دے گا وہی اس کا جہیز ہوگا. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی شہزادی کو جو عطا فرمایا تھا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو اور اس رسم کو باقاعدہ طور پر. آپ نے اتنا کم دیا تو کہا یہ سنت کے خلاف تھا. کہ لیں گے نہیں. کہنے کا آپ توبہ کریں, آپ خدا کے بندے توبہ کریں, آپ رسول اللہ کے مقابلے پر آئے. تو لہذا شریعت کا دامن پکڑو, معاشرے کا دامن نہیں. معاشرے کو شریعت کے تحت لاؤ تاکہ معاشرہ ہر غریب ہر امیر سب کے لیے مساوی ہو جائے. میرے دوست, ایک ہمارے وہاں ہے مایو کی رسم. مایو کی رسم میں دلہا دلہن کو اپٹن وغیرہ لگا کر گھر میں بٹھایا جاتا ہے. اگر اس رسم میں بے پردگی ہے, ناچ گانا ہے, غیر محرم عورتوں کا لڑکے کو اپٹن لگانا ہے, یہ ساری غیر شرعی چیزیں ہیں اور یہ ممنوع اور گویا کہ ناجائز ہے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں, گھر کی والدہ ہے بہنیں ہیں, اگر وہ کوئی چیز بدن پر لگا رہی ہیں یعنی اس کے ہاتھ پر لگا رہی ہیں اور اس چیز میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے ممنوع قرار دیا ہے, تو یہ ایک مباح امر ہے. لیکن لڑکا لڑکی کو سامنے بٹھا کر نہیں, الگ الگ کی بات کر رہا ہوں. یعنی لڑکی کیوں, کبھی تو شادی نہیں ہوئی ہے. یعنی دیکھیں شریعت مطہرہ گنجائش دے رہی ہے لیکن اس میں گانا بجانا غیر, یہاں پر یہ ہے کہ جناب لڑکے کے ہاتھ پر وہ خاتون آ کر مہندی لگا رہی ہے جو اس کے لیے غیر محرم ہے, تو یہ حرام ہے اور اس رسم کو روکا جائے گا. اور اب اس کو ذکر کرنے کے بعد, ہمارے معاشرے کے اندر یہ رسم اگر اسی طرح ہے تو پھر اس کو نہیں کیا جائے گا, اس کو نہیں کیا جائے گا. یا پھر اتنی ہمت کر کے اس کے قانون کو بتایا, قاعدے کو بتایا جائے گا کہ جناب اگر لڑکی ہے, جس طرح مہندی کی میں نے بات کی ہے, عورت کے لیے مہندی لگانا جائز ہے. اپٹن سے مراد اگر یہ کہ اگر وہ مہندی ہے تب تو جائز نہیں, مرد کے لیے مہندی لگانا درست نہیں, سونا اس کے لیے بولیے درست نہیں. لیکن اگر اس قسم کا کوئی پیس جیسا ہلدی ہوتا ہے یا اس قسم, اس کے ہاتھوں پر لگا دیا جاتا ہے, لگاتی بھی ماں ہیں بہنیں ہیں اور اس کی جو محرم ہے وہ لگاتی ہیں, تو وہ ایک مباح امر ہے. وہ مباح امر ہے شریعت مطہرہ میں, اس کی گنجائش نکل آئے گی کیونکہ یہ مباح امر ہے. لیکن جہاں وہاں گانا بجانا ہوگا, غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط کی رسم ہوگی, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب جو جوئے شیر لانے سے بھی گویا کہ محال ہے, ایسا ہوتا کہاں پر ہے. لیکن ہم نے کہا اگر ایسا ہو تو ٹھیک ہے, اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کو کسی صورت میں جائز نہیں رکھا. حق کے مہر کا آخر میں عرض کروں, اس میں بھی ہمارے وہاں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے. حق مہر کے لیے کم سے کم مہر جو ہے میرے دوستو بزرگو, وہ 10 درہم کی مقدار ہے, جو 2 تولہ 7.5 معاشے کے قریب یہ ہو جاتا ہے. یعنی 30 بٹا 6 1/8 یعنی 30 گرام سے اور اس کے ساتھ 618 معاشے کے قریب یہ 7 معاشا, یعنی 2 تولہ 2.5 تولہ 7.5 معاشا جو اقل مہر 10 درہم کے قریب بنتا ہے, یہ اس کی میعاد بنتی ہے. اور اس کو 2 تولہ 7.5 معاشا جو اس کا کرنٹ ریٹ ہوتا ہے وہ نیٹ پر چیک کر لیا جائے, یہ کم سے کم مہر ہے. کم سے, لیکن یہ مہر دیکھو کم سے کم مہر ہے تو پھر آپ نے 10,500 پر اعتراض کیوں کیا؟ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں. کہنے کہا آپ نے ہمارے لیے 10,500 کی بات کی ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے مخاطب کیا؟ آپ کا یہ نکاح وجہ بن گیا جس میں کہا گیا کہ 500 روپے نقد ہیں اور 10,000 اندر طلب ہیں. یعنی وہ 10,000 روپے دولہے پر اتنا بوجھ ہے کہ وہ پوری زندگی کمائے گا, کیونکہ وہ اندر طلب مہر ہے نا, معجل ہے, پوری زندگی کمائے گا اور پھر آخری عمر میں 10,000 روپے پیش کرے گا. بڑی رقم ہے, اور 500 روپے اتنی بڑی رقم ہے کہ وہ پہلے ادا کرے گا. اگر واقعی میں لڑکے میں گنجائش نہیں ہے تو وہ مستثنا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے کہ مہندی کے لیے الگ ہال ہو رہا ہے, مہندی کے لیے الگ ہو رہا ہے, مہندی کے کپڑے پورے خاندان کے لاکھوں روپے کے الگ بن رہے ہیں, مائیوں کے لیے الگ ہال ہو رہا ہے, اس کے لیے جناب جو ہے کہ وہ کپڑے گھر والوں کے لاکھوں روپے کے الگ بن رہے ہیں. جب مسجد میں آ جائے تو بھکاری نظام یہ ہے کہ یہ 10,500 روپے میں ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, وہ کوئی جائز نہیں تھا. خرافات کے اندر آپ نے لاکھوں, 5 لاکھ 10 لاکھ کا ہال کیا اور مہر کی رقم آپ نے جو ہے وہ 10,500 روپے کی ہے, تو ہماری مذمت کا مصرف یہ ہے. کہتے ہیں آپ نے تو ہمارے خلاف بول دیا. تو میں نے کہا ہر اس کے خلاف بولا جو ہونے کے باوجود اس رسم کو خراب کرے گا, اس کے خلاف بولا. جب ہال دیا ہے کہ آپ کو نہیں بولا ہے, پھر بھی تو میں نے آپ کو کوئی مرید تو کرنا نہیں ہے. آپ نے نہیں نماز پڑھنی نہ پڑھیں, آپ نے نہیں ہاتھ ملانا نہ ملائیں, لیکن جہاں سے رسم سے اگر شریعت مطہرہ کا مذاق, یا جہاں پر قرآن نے قنطار تک کا حکم دیا ہے یہ بنے گا تو 500 روپے لڑکی کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں تو کیا پیسے کی ضرورت؟ تو میں نے کہا جو بیٹی دیتا ہے وہ پیسے کے لیے نہیں دیتا، اور جو بیٹی بہو لاتا ہے وہ پیسے کے لیے نہیں لاتا، نہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے نہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، ضابطہ شریعت کا ہے، اور شریعت نے تو قیمتی مہر تک کی بات کی ہے، آگے تو مہر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کتنا بھی رکھیں، کم سے کم مہر جو ہے وہ 10,500 ہے، مانا کہ وہ تمام قواعد شوہر کی آمدنی کے حوالے سے ہے، اگر واقعی میں شوہر کے پاس گنجائش نہیں ہے تو وہ تو مستثنا ہے، اس سے تو ہم خطاب ہی نہیں کر رہے، نہ اس پر کوئی تنقید ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو لاکھوں روپے شادی بیاہ کے اندر اور ولیمے کے اندر صرف دال چاول کھلا کر بھی کام ہو سکتا تھا، 10-15 دوستوں کو بلا کر بھی سنت ولیمہ ہو جاتا ہے، تو 2,000-10,000 کو بلا کر 15-20 کھانے کی ڈش رکھ کر اور 25,000 روپے مہر ہے، 26,000 روپے مہر ہے، پھر پوچھتے مہر فاطمی کیا ہے، میں نے کہا اس وقت وہ 3,00,000 سے اوپر ہے، 3,00,000 سے اوپر ہے، تو اس میں الجھنا چاہیے یا اچھی بات کو قبول کرنا چاہیے؟ اچھی بات کو قبول کرنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ اس بچی کو اگر آپ مہر دے رہے ہیں اور آپ دینے کی سکت رکھتے ہیں، جب تو آپ، میں پھر جو ٹھیک لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر، جو خامخواہ خرافات کے اندر غلط کام کو کر رہے ہیں وہ اتنا معصوم بننا چاہتے ہیں کہ ہم مسجد میں آ گئے نا، ہم آپ کے ہاتھ پر مرید ہو گئے نا، آپ کے سلسلے میں مرید ہو گئے، تو ہم نے کہیں 1,50,000 کا بھی ہال لیا، آپ اس ہال کی بات نہیں کریں گے، آپ بس ادھر ہی رہے، تو میں نے کہا یہ نہیں، مرید ہونے کا مطلب نہیں ہوتا کہ ارباب من دون اللہ، کہ جتے پتر نور جمال اتھے کھوتا گدا سب حلال، معاذ اللہ، مرید ہونے کا مطلب ہوتا ہے شریعت کا پابند ہو جانا، شریعت کا، تو لہذا مہر کی رقم اگر وہ زیادہ دینے کی سکت رکھتا ہے، اب آپ دیکھیں نا، اور لڑکی کے لیے کپڑے بھی اپنی مرضی سے بنا دیتے ہیں، ایک آسان حل میں بتا رہا ہوں، دولہے والے بھی اپنی مرضی سے گفٹ لڑکی کو دیتے ہیں نا، زیور بنا لیتے ہیں، کپڑے بنا لیتے ہیں، اس کے لیے جوتے ہوتے ہیں، اس کا مجموعہ بنا کر جو ہے اسی کو مہر بنا دیا تاکہ وہ رقم آ جائے اور وہ مہر کے اندر گویا کہ شامل ہو جائے۔ تو میرے دوستوں، اور ایک آخری بات یہاں پر ہے کہ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا گیا کہ عورت کو جو لڑکے کی جانب سے سونا یا کپڑا ملتا ہے اس کی مالک کیا لڑکی ہوتی ہے؟ تو یہاں پر ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ رواج کے حوالے سے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو گئی تو وہ گھر والے جو ہے وہ لڑکے والے سارا مال واپس مانگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ لڑکی مالک تھی، تو یہ رواج پر دیکھا جائے گا کہ آپ کے رواج میں کیا ہے کہ لڑکے والے دلہن کو جب کپڑے یا فرنیچر یہ چیزیں دیتے ہیں تو یہ مالک بنا کر گفٹ کر دیتے ہیں، یا آپ کے وہاں یہ کنڈیشن چلتی ہے کہ خدا نہ خواستہ علیہ باللہ کبھی اگر تفریق ہو جائے تو لے لی جائے، تو جو رواج ہوگا وہی حکم ہوگا، اگر دے دیا جاتا ہے تو مالک عورت بن جائے گی اور زکات بھی پھر اسی کے اوپر ہوگی، زکات بھی پھر اسی کے اوپر ہوگی، کیونکہ مالک وہ ہے، ہاں وہ اپنے شوہر کو گویا کہ وکیل بنا دے تو اس کی شریعت مطہرہ کے اندر جواز موجود ہے۔ ولیمے کا مطلب ہے شادی کی خوشی کا کھانا، شب زفاف کے بعد صبح کو احباب دعوت ولیمہ میں آ جانا یہ سنت مستحب ہے، حدیث شریف میں کہ ولیمہ کرو، اگر ایک بکری میسر ہو پھر بھی ولیمہ کرو، ولیمے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اپنے دوستوں کو بلاتا ہے کھانا کھلاتا ہے، اسراف نہیں ہے تو یہ بھی کوئی ممنوع نہیں ہے، جائز، دوستوں کو بلاتا ہے، لیکن اتنا کھانا کہ جو پھینکنے میں جا رہا ہے، لیکن چلو ابھی لوگوں کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب جو کھانا بچ جاتا ہے وہ ایسی جگہ پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں وہ کھانا استعمال ہو سکتا ہے، تو اس میں گنجائش جواز کی نکلتی ہے، جس کا حلقہ بڑا ہے وہ اپنے دوستوں کو بلانا چاہتا ہے جائز طریقے سے بلائے، گانا بجانا اس کے اندر نہ ہو اور پارٹیشن اس کے اندر ہو کہ خواتین ایک طرف ہے مرد ایک طرف ہے، وہ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور دیگر حقوق اگر وہ پامال نہیں کرتا ہے، اللہ نے اس کو حلال مال دیا ہے تو شریعت مطہرہ کے اندر گنجائش موجود ہے، لیکن دوڑ میں دوسرا نہ لگ جائے کہ میرے پڑوسی نے 1,000 بندے بلائے تھے تو میں نے تو 1,500 بلانے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ کارڈ کے اوپر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ دو، آج کل ظاہر سی بات ہے مہنگائی کا دور ہے کہ بائی 2%، اس میں بھی شرن کوئی گنجائش نہیں، اس پر طنز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو بڑا کنجوس ہے وہ، دو بندوں کو بلایا، تو آپ کیوں اس کے لیے غلط ذہن بنا رہے ہیں اور اپنے دل کے اندر سوئے زنی رکھ رہے ہیں، یقیناً اس نے اتنا خرچہ کیا ہے اس کے پاس گنجائش کم ہوگی، اس لیے اس نے کھانا اتنے لوگوں کا بنایا ہے 2% کا لکھا ہے، تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ لکھنا بھی جائز ہے، بلانا بھی جائز ہے، بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ اگر وہ کرتا ہے اس کو شریعت مطہرہ میں گنجائش اللہ رب العالمین نے دی ہے، حلال مال اس کے پاس ہے، مال کا ضیاع نہیں ہوتا، کھانے کا اسراف نہیں ہوتا، اس کا حلقہ حباب زیادہ ہے وہ بلا سکتا ہے، لیکن یہ ایک اضافی کنڈیشن ہے، شرط نہیں. ولیمہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے, ولیمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھیڑ نہ بھی لگائے, اگر وہ دس ڈشے بھی نہ بنائے, بلکہ حزب مطابق اپنا جو آسان طریقے سے وہ کھانا بنا سکتا ہے, خواہ وہ دال چاول ہی کا کچھ نہ ہو, اور اپنے چند دو یا تین دوستوں اور رشتے داروں کو بلا کر اگر وہ ولیمہ کر دیتا ہے, شرن اس پر انگلی اٹھانا بھی ناجائز ہے, جس طرح گنجائش والے پر انگلی اٹھانا ناجائز ہے, اسی طرح جو تھوڑا کرتا ہے اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہے اس پر بھی انگلی اٹھانا کہ یہ کنجوس ہے, وہ کھڑے ہو کر یہی بات کہے کہ یہ طریقہ میرا اسلامی تھا جناب کہ غیر اسلامی تھا. نہیں نہیں یار, اسلامی تو تھا, غیر اسلامی نہیں تھا. تو کہا پھر آپ توبہ کیجئے, اس لیے کہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ غیر اسلامی رسمیں نکلیں اور اسلامی رسمیں دین کے اندر داخل ہو جائیں, اور اس پر معذرت کی ضرورت نہیں. آخر میں پھر اسی حدیث پاک کو پڑھ کر اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, تاکہ معاشرے میں نکاح کو آسان کیا جائے, کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ اس بات کو پھیلائیں تاکہ وہ باپ جو ایک گلٹی فیل کرتا ہے, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بچی کو بہائے, وہ بیچارہ ساری چیزیں مجتمع کر لیتا ہے لیکن بہاتے وقت اس کو لوگوں سے حیا آتی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا رویہ اور ایسا تاثر نہ دے جس سے وہ شرمندگی محسوس کرے, اور اگر وہ شرمندگی محسوس کرے گا تو گناہگار ہم ہوں گے کہ ہم خود اس کو غیر شرعی بات کی طرف ابھار رہے ہیں, بلکہ ہم اس سے کہیں یار کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, جتنا بس کریے, آپ کو نہیں پتا کہ اسلام میں تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں, جب اسلام منع نہیں کرتا ہے تو کوئی ناراض ہو ہوا کرے, ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت دوبارہ سنیے اور بات ختم کرتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اے حبیب, آج ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا. واکملت علیکم نعمتی, اور جو شریعت کے ضابطے کی نعمت تھی وہ آپ پر کمال پر پہنچا دی. وردیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام جو دین ہے اس پر ہم آپ سے راضی ہو گئے. پتا چلا انسانیت کوئی دین, آواز آئے, انسانیت کوئی دین, انسانیت دین نہیں, میرا دین تو انسانیت ہے, انسانیت کوئی دین نہیں ہوتا, دین اسلام ہوتا ہے. یہ آپ جو سماجی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کہ لگے جی اللہ کے لیے, آپ میری گاڑی نہیں دیکھ رہے, میرا کام نہیں دیکھ رہے, سارے معاملات نہیں دیکھ رہے. میں نے کہا اللہ آپ کو برکت دے, لوگ آپ کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, آپ کو کوئی ایڈ آ رہی ہے؟ کہ لگے کیسی بات کر رہے ہیں, لوگ دیکھو یہ زکات کی پرچیاں ہیں, صدقے کی پرچیاں ہیں, لوگ زکات دیتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں. میں نے کہا وہ زکات دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں؟ کہ لگے ہاں. میں نے کہا تو پھر دین تو پھر اللہ کا ہوتا ہے, انسانیت کا تو نہیں ہوتا, دین تو اللہ فرما چکا ہے. وردیت لکم الاسلام دینا, اللہ راضی ہے تمہارے لیے جس دین سے, اس کا نام ہے, اس کا نام ہے اسلام. لہذا اس چیز پر بھی جو ایک بہت بڑے طوفان کا یہ پیش خیمہ بن رہا ہے کہ میرا دین انسانیت ہے, تو ان نادانوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں, ان دوستوں سے کہنا چاہتے ہیں, اگر وہ تخریب کار ہے پہلے تو یا تو نادان ہے, تو اس کی خدمت میں بڑی محبت سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی, اگر وہ تخریب کار ہے تو اس کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ درس نظام مصطفیٰ میں ہمیں شعور مل گیا کہ دین انسانیت نہیں ہوتا, دین اسلام ہوتا ہے, دین اسلام ہوتا ہے. رضیت لکم الاسلام دینا, دین اسلام ہوتا ہے جو انسانیت کے تمام حقوق کو احسن طریقے سے بیان کرتا ہے. رسول کریم نے فرمایا بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم آئے والدین کے اوپر. اللہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے گھر سے اس کو شروع کرنے کی توفیق دے, اپنی سوسائٹی سے مجھے اور آپ کو اس کو شروع کرنے کی توفیق دے, آج ہی سے اس کو شروع کرنے کی کوشش دے, اور اس حوصلہ بخش شریعت کی باتیں معاشرے گلی کوچوں میں پھیلائے, تاکہ غریب باپ کسی کے دھونس میں آ کر کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے اور اس کی بچی رہ جائے, یا پھر وہ خود اتنے بوجھ تلے دب جائے کہ پوری زندگی وہ بوجھ کیسے اتارے کہ اس کے پیچھے اس کی ایک اور بیٹی ہے, ایک اور بیٹی ہے, اور یہ بھی نہ ہو کہ کوئی بہو لانا چاہتا ہے اور جناب اگلا مطالبہ خود کر رہا ہے کہ بیٹی کو فلاں دے دو فلاں دے دو. تو لہذا آج ہم چاہتے ہیں کہ جو شریعت کا نظم ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. تو میں نے آج مکمل کوئی گفتگو نہیں کی ہے, آج صرف ہم اس سیٹ اپ کی ایک فہرست کو سمجھنا چاہتے تھے کہ دین اسلام کیا ہے اور دین اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے. اس کی اور تشریحات آگے چل کر اخلاقیات کے ضمن میں ہم پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے, باہر شریعت کا ایک خاص حصہ ہے اسلامی اخلاق و آداب, وہ کتاب یقیناً ہر مسلمان کے
گھر کے اندر ہونے چاہیے. 16 حصہ بحری شریعت کا اسلامی اخلاق و آداب, اسلامی. اور میں نے اس سے پہلے احکام القرآن کا ذکر کیا آپ کو, حضرت علامہ مولانا جلال الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تبیان القرآن ہے, علامہ عبدالرزاق بھترالوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی نجم الفرقان ہے, اور پھر اوپر درجے میں خزائن العرفان حضرت سیدی و سندی صد الفاضل بدر المماثر مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر ہیں, اور نور العرفان حضرت علامہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کا ہے. ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے. یہ موبائل کیوں ہے, اس میں ان مبارک کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, اور فارغ بیٹھنے کے بجائے دیگر اور چیزوں میں الجھنے کے بجائے اپنے علم کو بڑھائیے. جب توشہ علم میں خیر ہوگا تو خیر ہی جاری ہوگا. یہی مقصد ہمارا درس نظام مصطفیٰ کا ہوتا ہے. کوئی تنظیم, کوئی تحریک, کوئی سیاست مقصود نہیں ہوتی, کسی کو ڈانٹ ڈبٹ, کسی سے طنز مقصد نہیں ہوتا, بلکہ ماحول ایک بنا کر اپنی اور آپ کی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے. اللہ ہمارے ان دوستوں کو برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت تیلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت تیلا سبب ہر سبب منتہائے طلب علت جملہ علت پہلا تو سلام, مصطفیٰ جان رحمت معنی قدر مقصد ماتغا نرگس باغ قدرت پھیلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام, غوث اعظم امام التقا ونقا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزا, مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت.
سلام. یہ چند غیر اسلامی رسومات کا ذکر ہوا, مسجد کے حوالے سے ایک غلط رسم کو بھی سن لیجئے جو ختم کرنا ہے. ایک ہے کہ وضو کا پانی وضو خانے پر ہی سکانا ہے, اور مسجد کے اندر پانی کو ٹپکاتے ہوئے آنا جائز نہیں, لیکن سکانا بھی اتنا ہے کہ جس سے ٹپکنا بند ہو جائے. امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ تری بدن پر ہونی چاہیے, یہی تری میدان محشر کے اندر اعضائے وضو میں نور بنے گی. گھر میں بھی وضو کرتے ہیں تو مل کر ہاتھ پاؤں نہ پہنچیں, اتنا پہنچ لیں کہ وہ ٹپکے نہیں, مائے مستعمل یعنی وضو کا پانی وہ گرے نہیں, تری اس کی رہنی چاہیے, اس میں نور ہے. مسجد کے اندر اس چیز کا خیال کر. ایک دوسرا, گردنیں نہیں پھلانگنا ہے, یہ عادت ہم سے چلی جانی چاہیے. مسجدوں میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں, لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر, بالخصوص جن کی داڑھی شریف ہے, ٹوپی ہے, پورا مذہبی اہلیہ ہے، یہ حرکت کرنا یہ شرن ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ نے بڑی شدید مذمت اس کی بیان کی، مسجدوں میں صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں اس کی گردنیں پھلانگنا جائز نہیں، آج کے بعد یہ عمل نہیں کریں گے کسی حدیث میں۔ جب مسجد میں جائز، جب عام مجلس میں درست نہیں، غیر اخلاقی حرکت ہے، تو مسجد میں بھی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو لہٰذا مسجدوں میں یہ ہمارے وہاں بہت رواج ہے، اس کو ختم کرنا ہے ہم نے، کہ گردنیں نہیں پھلائیں گے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے جانا، یہ شرن جائز نہیں۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ یا ہلال العالمین، اپنے فضل سے آج کے اس درس کو قبول فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، جتنا سنا ہے اسے تیری رضا کے لیے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اپنے آپ کو اچھا بنانا، اپنے معاشرے کو اچھا بنانے والا بنا، امن والا بنا، مولا کریم محبتوں کو پھیلانے والا بنا، اور مولا کریم بیجا تنگیوں سے ہمیں اور ہمارے ذریعے معاشرے کو محفوظ فرما۔ مولا کریم شریعت مطہرہ کے دیوے دستور کو فروغ کی توفیق عطا فرما۔ شادی بیاہ، گھر بار، پردے کے جو احکام آج ہم نے کچھ پڑھے، بہت پڑھے، تیرے فضل سے پڑھے، تیری توفیق کے بغیر ہم نہیں پڑھ سکتے تھے، جب تو نے پڑھنے اور سننے کی توفیق دی، ایسے سرد موسم میں جمع ہونے کا جذبہ دیا، تو اب عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم وعدہ کرتے ہیں مولا ان تمام باتوں کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اپنے والدین کا ادب کریں گے، اپنے بچوں پر شفقت و مہربانی کر کے نمازوں کی طرف لائیں گے، دین کی طرف لائیں گے، حیا کی طرف لائیں گے۔ مولا کریم ہر حال میں سچ بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، سچ بولیں گے، خیانت نہیں کریں گے، تواضع انکساری کریں گے مسلمانوں سے، تکبر نہیں کریں گے، تعریف و تحسین کریں گے، بغض نہیں کریں گے، زبان ہر اہل ایمان صحیح العقیدہ کے لیے تر رکھیں گے، ترش اور تنگ نہیں کریں گے۔ مولا کریم یہ پاکیزہ باطن ہمیں عطا فرما، یہ پاکیزہ اخلاق ہمیں عطا فرما، نمازوں کی پابندی، اور ہر حال میں تیرے حبیب پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا، تیرے حبیب کی آل پر درود، تیرے حبیب کے اصحاب پر درود پڑھنے کی مولا کریم توفیق عطا فرما۔ جن اکابر کی ارواح طیبات کے لیے اس بزم کو سجایا جاتا ہے، بالخصوص افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک جتنے اکابر، اولیاء، صالحین، اصفیاء اور قدوہ امت مولا کریم اس دنیا سے رخصت ہوئے، تمام کی ارواح طیبہ پیش کر دیا، قبول فرما۔ مولا کریم جتنے حضرات آئے ہم تمام کے گھروں پر آسانی کر دے، بچوں کے نصیب اچھے کر دے، گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، جو تنگ دور چل رہا ہے ہمیں فضول خرچی سے ہم رک جائیں، بے جا خرچے سے رک جائیں، قناعت کرنے کی توفیق دے مولا، قناعت سب سے بڑی معیشت ہے، جو فضول خرچیاں ہیں اس سے ہم بچیں، اپنا فضول خرچہ روکیں، جو ظالم اور جابر حکمران ہم پر مسلط ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے مولا کریم ہمارا ایمان خطرے میں نہ آئے، ہم اسراف سے بچ جائیں، بے جا خرچ سے بچ جائیں، اور بے جا اپنے مال کو ضائع کرنے سے بچ جائیں۔ مولا کریم جو ضروری چیز ہے اس میں اپنے کمائیں حلال اور اسی میں رکھیں اور قناعت کریں، اور جو تو نے فیصلہ کر دیا ہمارے بارے میں اس پر راضی رکھ، اور جو تو نے تقسیم کر دی ہے تیرے اس قضا پر راضی رہنے کی اور تیری عطا پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اس وقت جس خطرناک مراحل سے ہمارا ملک ان جابر اور بھیڑیوں کی وجہ سے گزر رہا ہے، مولا ان بھیڑیوں کی وجہ سے ہمارے اس ملک وطن عزیز کو محفوظ فرما، اس کی معیشت کو محفوظ فرما، سرحدوں کے اوپر جو دہشت گردوں کے حملے ہیں مولا کریم، جو اس میں افواج اور رینجرز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، حال میں پولیس کی چوکی پر حملہ ہوا، مولا کریم المحافظین پاکستان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان محافظین کی حفاظت فرما، اس ملک کو مولا کریم دہشت گردی اور بربریت سے محفوظ فرما، اس کے سبز ہلالی پرچم کو مولا کریم آزاد فضا میں سر بلند رکھ، اس ملک کے تاجر کو عافیت و برکت دے، اس ملک کے استاذ کو عافیت و برکت دے، اس ملک کے ہر فرد کو جو کمانڈ پر ہے مولا کریم اسے عافیت و برکت دے، اور امانت کے ساتھ اس ملک کے نظم کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی بندے کی محبت تو ہو لیکن اخلاق کے ساتھ ہو، کہتے جی ہمارا دل اس پر آیا، لیکن مولا ہمارا دل کسی بے حیا پر نہ لا، کہ اگر وہ لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہو لیکن اخلاق کا جنازہ نکال دے، تو شریعت مطہرہ تو سب سے پہلے اخلاق کو دیکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے تناظر میں اور خلفاء کے تناظر میں اپنے لیڈر چوز کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خود نیک بننے کی، ہر حال میں سچ، امانت، صداقت، دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہو کر
نظریاتی مسلمان بننے کی توفیق عطا، بے جا کسی پر الزام اور توہین سے محفوظ فرما۔ دیکھیں ختم نبوت کا موضوع سب سے اہم ہے۔ حال میں ایک شخص جو خود کو مسلمان کہتا تھا، اس نے ایک عیسائی عورت کو دھمکی دی، جو کراچی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، اور ایئرپورٹ کے اوپر وہ ناجائز طریقے سے کراس کر کے گزرنا چاہتا تھا، اور وہ عورت کی ڈیوٹی وہاں پر تھی جو کرسچن تھی، اور اس عورت نے اپنا پورا فریضہ ادا کیا۔ ہم اس خاتون کو، کیونکہ اس ہمارے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو اس ملک میں غیر مسلم ہیں ان کو اقلیت نہ کہو، وہ پورے پاکستانی ہیں، جیسے ہم پورے پاکستانی ہیں ایسے وہ پورے پاکستانی ہیں۔ ہم اقلیت کی ٹرم، اقلیت کی اصطلاح کو قبول نہیں کرتے، مسلم غیر مسلم، اصطلاح ہونی چاہیے مسلم غیر مسلم، مسلم غیر مسلم۔ لہذا وہ خاتون کرسچن تھی، اور اس ملک کی سچی شہری ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا، اور اس کو گزرنے نہیں دیا، تو اس ظالم نے ان کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں معاذ اللہ گستاخ رسول کہہ کر کسی مولوی سے مروا دوں گا معاذ اللہ۔ تو ایسے بھیڑیوں پر بھی آپ کو نظر رکھنا ہے، ایسے بھیڑیوں پر بھی نظر رکھنا ہے جو رحمت للعالمین آقا کریم کا نام لے کر اپنی دہشت گردی اور بربریت اور اپنی جہالت کو لانا چاہتے ہیں، ایسے شیطانوں پر بھی آپ کو نظر رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس ملک کو دہشت گردی اور بربریت سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ ہے انتہا پسندی، کہ اپنی جہالت میں دین کو استعمال کرنا، وہ انتہا پسندی نہیں ہے کہ جہاں پر شریعت کا پورا حکم، قانون کا پورا حکم متحقق ہو جائے، اور شریعت جہاں پر درست بات کرے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے، اس کو بھی گڈ مڈ کرنا، یہ شیطانیت ہے۔ جو صحیح طریقے پر ہے وہ صحیح طریقے پر ہے، لیکن اس کرسچن عورت کے اوپر صرف اپنے ناجائز اور اپنے غلط کام، کہ وہ کوئی چیز اندر لینا چاہ رہا تھا، اس نے کہا چیکنگ ہوگی، آپ کو اجازت نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں تمہیں مولویوں سے مروا دوں گی، معاذ اللہ، نہ علماء کا یہ کام ہے، نہ علماء دہشت گرد ہیں، نہ ہم نے کبھی اس بات کی اجازت کی، بلکہ اس بدبخت کی ہم مذمت کرتے ہیں جس نے ناموس رسالت کے کاز کو بدنام کیا اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں شعور کامل عطا فرمائے، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیں متوازن جذبات کے ساتھ اپنے کردار کو ادا کرنے کی، اور حق کا ساتھ دے کر حق کو حق کہنے کی، غلط کو غلط کہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ توبہ اور قبولیت کی نیت کے ساتھ کہ شریعت پر عمل کریں گے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اٹھیں گے، اور اللہ رب العالمین نے جن کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ